انشاءت اللہ بھی آپ کی اٹینڈنس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی، کرن امان، عائشہ خالد، مہا ازر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ کمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگل سوال، وحیدہ گگرو، عالیہ اختر، نشاط کوسر، نائرہ قیانی، نازیہ خانم، فراناز، ثنا افرین، فرزانہ سیلوٹ، شاہینہ سریا، صبا فاطمہ مقبول، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ کدریائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، غزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، نصرت بیگم، منیا شہباز، فضا فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شراز، فوزیہ یقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریش گفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب سباس، امبر عمر، ہینا فرج، آسما شاہ، حمیرہ بدر، تسنیم فائدہ، فاطمہ سعیدہ، سعدیہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، مہیلہ کابت، امید تفشیش، عروبہ استحسان، نازمہ پروین، رانی شاہین، مہجبین خان، بین سجاد، صبا سعیدہ، شبانہ مجید، سعیدہ ملکہ، ملیحہ اقبال، سائمہ اظہر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تک ان شاء اللہ آپ کی اٹینڈنس لگا دی جائے گی. اچھا آپ کو پتا ہے کہ کل گروپ میں امید تفشیش جو ہے ہماری ماشاء اللہ ایک جی لبیک جی فاطمہ آپ کا بھی ان شاء اللہ کر دوں گی. انہوں نے کل مطلب شیئر کیے ہیں کلاس میں جو ہمارے گروپ میں واٹس ایپ میں نوٹس سینڈ کیے تھے, تو یہ آپ لوگ بھی باقی لوگ بھی سینڈ کریں. بہت زبردست انہوں نے بنائے ہیں ماشاء اللہ. وہ ادھر سے کیونکہ وہاں پہ ویزا کیو بھی نہیں چلتا اور نہ ہی جو ہے ورلڈ ٹاپ کا ہے, لیکن وہ جو ریکارڈنگ ہم ان کو سینڈ کر ویزا کیو میں ہمیں چل رہا ہے, لیکن اس کے وہ لے کے تو وہ لوگ کرتے ہیں اس کو کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں. تو کوشش کریں آپ لوگ بھی شیئر کریں, کیونکہ دیکھیں ہر ایک کے پاس علم ہے نا, اور ہر اپنی وسعت کے مطابق اپنے ذہن ہر ایک اللہ تعالیٰ, یہ بھی بہت بڑا موضوع. ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہے اور اپنے طریقے سے وہ علم لے رہا ہوتا ہے نا. نوٹس بنانے کا طریقہ ویسے بھی ضرور شیئر کیا کریں, کیا آپ سیکھ رہے ہیں اس قرآن سے بار بار اس طرح کی چیزیں, کیونکہ ویسے تو ہم لوگ کو کوئی ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں, کوئی کچھ اور چیزیں, ان چیزوں کو شیئر کرنے کی بجائے میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کلاس سے ریلیٹڈ ہو چیزیں وہ شیئر کریں. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو کہ آپ لوگوں میں اگر کسی میں کوئی نوٹس رہ گیا ہے, کسی کی کوئی چیز مس ہو گئی ہے, اس کو آپ کہیں گے, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کتنے اچھے نوٹس لے رہے ہیں. کسی اور کا ہے تو آپ اس سے پھر دیکھ کے اس پہ اپنا کور کر لیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ کہف, لیسن نمبر 152 ہے. ایک ہی سٹریچ میں کریں گے, آیت نمبر 45 سے 59 تک, 1 آور 30 منٹ کی ہے, شارٹ ہے. تفسیر جو ہے اتنی لمبی نہیں ہے, لیکن آپ لوگ ریڈی رہیے گا مائک لینے کے لیے. ٹھیک ہے, مائک لینا ہے آپ نے, لازمن آج شیئرنگ کریے گا کلاس میں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے. تو کوئی بھی نہ رہے, کیونکہ میں جس کا نام لوں مجھے سب کے نام آتے ہیں. زوبیہ آپ نے کبھی کلاس میں نہیں پارٹیسپیٹ کیا, آپ بھی ریڈی رہیے گا. جو لوگ کر رہے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ, جو لوگ نہیں کر رہے وہ پلیز ضرور کوشش کریں مائک لیں اور ضرور اپنی شیئرنگ کیا کریں, کیونکہ آپ فیوچر کے ٹیچر بھی ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبق نمبر 152, آیت نمبر 32 سے 49, سورۃ الکہف, لیسن نمبر 152, آیت نمبر 32 ٹو 59, سورۃ الکہف. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَاضْرِبْ لَهُمْ, اور بیان کیجئے ان کے لیے مَثَلًا رَجُلَيْنِ, حال دو شخصوں کا, جَعَلْنَا, ہم نے بنائے, لِأَحَدِهِمَا, ان میں سے ایک کے لیے. دیکھیے یہاں ایک غلطی عموماً لوگوں سے ہو جاتی ہے, ایسے ہی جس کو اپنے زبان میں ہم کہتے ہیں نا رواں روی میں پڑھتے ہوئے, ہر ایک کے لیے. حالانکہ آپ فرق نوٹ کریں گے کہ ہر ایک اور ایک کہنے میں کتنا فرق ہے. تو اس کے ترجمے میں آپ کانشیس ہو کے سنیں, پھر دیکھیے گا لی احدی ہی ماں, ان میں سے ایک کے لیے. جنتینی, دو باغ. من عنابن, انگوروں کے. وحففناہما, اور ہم نے گھیر لیا ان دونوں کو. بنخلن, کھجور کے درختوں سے. وجعلنا, اور بنا دی ہم نے. بینہما, درمیان ان دونوں کے. زرعا, کھیتی. آپ اپنے طور پہ باڑ بھی کہہ سکتے ہیں, کھیتی کی باڑ. یعنی کلتل جنتینی, تھے دونوں باغ. آتت, لاتے. اکلہا, اپنا پھل. ولم تظلم منہ شیئا, اور نہ کمی ہوتی کچھ بھی ان میں. وفداری کر دی ہم نے. خلالہما, ان دونوں کے درمیان. نہرا, نہر. وکان لہو ثمر, اور تھا اس کے لیے پھل. وقال لصاحبہ, بس کہنے لگا اپنے ساتھی سے. وہو یحاورہ, جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے. انا اکثر منک, میں زیادہ ہوں تجھ سے. معلوم, مال میں. وعز نفرا, اور زیادہ باعزت آدمیوں کے لحاظ سے. ودخل جنتہ, اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں. وہو ظالم لنفسہ, اور وہ ظلم کر رہا تھا اپنی جان پر. قال, کہنے لگا. ما اظن, نہیں میں گمان کرتا. ان تبیدہ, یہ کہ تباہ ہوگا. ہاسی, یہ. ابدن, کبھی بھی. وما اظن الساعۃ قائمۃ, اور نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی. ولئن رددت, اور اگر میں لوٹایا گیا. الى ربی, اپنے رب کی طرف. لاجدن, البتہ ضرور میں پاؤں گا. خیر منہا منقلبا, بہتر اس سے لوٹنے کی جگہ. قال له صاحبه, کہا اس سے اس کے دوست نے. وهو يحاوره, جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے. اکفرت, کیا تو کفر کرتا ہے. بالذی خلقک من تراب, اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفہ, پھر نطفے سے. ثم سواک رجلا, پھر پورا بنایا تجھے مرد. لكن هو الله ربي لیکن میں تو کہتا ہوں وہ اللہ ہی پروردگار ہے میرا. ولا اشرك بربی احدا اور نہیں میں شریک کرتا اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو. ولولا اس دخلت اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا جنتک اپنے باغ میں. قلتا تو نے کہا ما شاء اللہ جو چاہے اللہ لا قوت الا باللہ نہیں قوت مگر ساتھ اللہ کے. ان ترنی اگر تو دیکھتا ہے مجھے انا اقل منکا کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مالم و ولدا مال اور اولاد میں. فعسا ربی بس قریب ہے کہ پروردگار میرا ایوتینی خیرم یہ کہ عطا فرمائے مجھے بہتر من جنتک تیرے باغ سے. ویرسل علیہا اور بھیج دے تو اس پر حسبانا آفت من السماء آسمان سے. وتصبح سعیدا زلقا بس وہ ہو جائے مٹی کا صاف میدان یعنی چٹیل. او یصبح ماؤها غورا یا ہو جائے اس کا پانی گہرا یعنی پانی خشک ہو جائے. فلن تستطیع له طلبا بس تو ہرگز نہ کر سکے گا اس کو طلب. مطلب یہ کہ اتنا گہرا پانی ہو جائے کہ تم ڈھونڈو گے بھی تم ڈھونڈ نہیں پاؤ گے. وہی تبھی سمری ہی اور کھیل لیا گیا اس کے پھل کو. بس وہ بس وہ رہ گیا یقلب کفیہ ملتا ہاتھ اپنے علی ما انفق فیہا اس پر جو اس نے خرچ کیا اس میں. وہی خاویتن اور وہ گرا ہوا تھا علی عروشیہا اپنی چھتوں پر. ویقول یا لیتنی اور وہ کہنے لگا اے کاش ربی احدا نہ میں شریک کرتا ساتھ اپنے پروردگار کے کسی کو. ولم تکن له فیتن اور نہ ہوتی کوئی اس کے لیے جماعت. ینصرونہ جو اس کی مدد کرے من دون اللہ اللہ کے سوا. وما کان منتصرا اور نہ ہوا وہ بدلہ لینے والا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ اس جگہ اختیار اللہ برحق کا ہے. هو خير ثوابا، وہی بہتر ہے ثواب دینے میں، وخیر عقبا، اور بہتر بدلہ دینے میں، وضرب لهم مثل الحياة الدنيا، اور بیان کریں ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، كما انزلناه من السماء جیسے پانی ہم نے برسایا اس کو آسمان سے، فاختلط به بس مل جل گیا اس سے، نبات الارض ایمن پھر ہو گیا چورا چورا، تزروح الریاح اڑاتی ہیں اس کو ہوائیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی زندگی کی، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا بہتر ہے تیرے پروردگار کے ہاں ثواب میں، وخیر عملا اور بہتر ہے امید کے لحاظ سے، ویوم نسیر الجبال اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وتر الارض بارزہ اور تو دیکھے گا زمین کو چٹیل، یہ صاف میدان یعنی جس میں کچھ نہ اگتا ہو، وحشرناہم اور ہم جمع کر لیں گے ان کو، فلم نغادر منہم احدا پھر نہ چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو، وہ اريد ولا ربك صفا اور وہ پیش کیے جائیں گے تیرے پروردگار کے سامنے صف بستہ، لقد جیتمونا البتہ آئے ہو تم ہمارے سامنے، کما خلقناکم اول مرہ جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی بار، بل زعمتم بلکہ خیال کر رکھا تھا تم نے، الن نجعل لکم موعدا کہ ہم ہرگز نہ مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدے کی جگہ، وعدے کا وقت بھی آ سکتا ہے اس کا معنی، وقودی الکتاب رکھ دی جائے گی کتاب، فتر المجرمین مشفقین بس تو دیکھے گا گناہگاروں کو ڈر رہے ہوں گے، مم معافی اس سے جو اس میں ہوگا، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، یا وَيْلَتَنَا ہائے شامت ہماری، ما لی حاضل کتابی، کیسی ہے یہ کتاب؟ لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، نہیں چھوڑتی چھوٹی بات اور نہ ہی بڑی، الا احصاها، مگر گھیر رکھا ہے اس کو، یعنی نوٹ کیا ہوا اس میں، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پا لیں گے جو انہوں نے عمل کیے تھے حاضر، ولا يظلم ربك احدا، اور نہیں ظلم کرے گا پروردگار تمہارا کسی پر، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم، لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، بس انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس، مگر ابلیس نے، کان من الجنی، تھا وہ جنوں میں سے، ففسق عن امر ربی، بس اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے، افتتخذونہ، کیا پھر تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، مجھ کو چھوڑ کر، یا دوسرا بھی ترجمہ ہوگا میرے سوا، پہلے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے چھوڑ دیے، ان کو لے لیے، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی ہوں اور وہ بھی ہیں، وہم لکم عدو، اور وہ تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، نہیں میں نے حاضر کیا تھا ان کو پیدا کرتے وقت آسمانوں اور زمین کے، ولا خلق انفسهم، اور نہ پیدائش پر خود ان کی، وما كنت متخذا، اور نہیں تھا میں پکڑنے والا، المدلین عددا، گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار، وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ فرمائے گا، نادو، بلاؤ، شرکائی الذین زعمتم، میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، فدعوهم، پھر وہ بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا لهم، بس وہ کچھ جواب نہ دیں گے ان کو، وجعلنا، اور ہم بنائیں گے، بینہم موبقا، ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ، ورا المجرمون النار، اور دیکھیں گے مجرم دوزخ کو، فظنوا، بس وہ یقین کریں گے، انہم مواقعوها، کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا اور نہ پائیں گے اس سے پھرنے کی جگہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اور بے شک ہم نے طرح طرح سے بیان کی اس قرآن میں, لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال میں سے, مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہر ایک مثال میں سے, وکان الانسان, اور ہے انسان, اکثر شیئن جدلا, ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا لو, وما منع الناس, اور نہیں منع کیا لوگوں کو, کہ وہ ایمان لائیں, اس جاءہم الہدیٰ, جب آ گئی ان کے پاس ہدایت, ویستغفرو, اور بخشش مانگے, ربہم, اپنے رب سے, الا مگر, ان یہ کہ تاتیہم, پیش آئے ان پر, سنت الاولین, طریقے پہلوں کے, او یاتیہم العذاب قبلا, یا آ موجود ہو ان پر عذاب سامنے, وما نرسل المرسلین, اور نہیں ہم بھیجتے پیغمبروں کو, الا مگر, مبشرین, خوشخبری دینے والے, ومنذرین, اور ڈرانے والے, یعنی بنا کر, ویجادل الذین کفروا, اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں, بالباطل, باطل کے ساتھ, لیدخلوا به الحق, تاکہ پھسلا دیں اس سے سچی بات کو, واتخذوا آیاتی, اور ٹھہرا لیا انہوں نے میری آیات کو, وما انذروا, اور جس چیز سے وہ ڈرائے گئے تھے, خزوا, ہنسی مذاق, مطلب یہ کہ آیتوں کو انہوں نے ہنسی بنا لیا. ومن اظلم, اور کون ہے بڑا ظالم, ممن ذکر بآیات ربہ, اس سے جس کو سمجھایا گیا اللہ کی آیات سے, ممن ذکر, اس سے جو یاد دلایا گیا, بآیات ربہ, اس کے پروردگار کی آیات سے, فارد عنہا, تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے, ونسی ما قدمت یداہ, اور بھول گیا جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے, انا جعلنا علی قلوبہم, بے شک ہم نے ڈال لیے ہیں ان کے دلوں پر, اکنتن, پردے, ان یفقہوہ, یہ کہ وہ سمجھیں اس کو, وفی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تو بلائے ان کو، إِلَى الْهُدَى، سیدھی رخ کی طرف، فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، بس ہرگز نہ راستے پر آئیں گے اس وقت کبھی بھی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور پروردگار تیرا بخشنے والا صاحب رحمت ہے، لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑنے لگے ان کو، بما کسبوا، اس پر جو انہوں نے کمایا، لعجل لهم العذاب، تو جلد بھیج دے ان پر عذاب، بل لهم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، ہرگز نہ پائیں گے سوائے اس کے کوئی پناہ، وتلک القری، اور یہ ہے بستیاں، اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان کو، لما ظلموا، جبکہ انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور مقرر کیا ہم نے، لمہلکہم موعدا، ان کی تباہی کے لیے ایک مقرر وقت، بس تلاوت سنتے ہیں، تھوڑا سا لمبا سبق ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو ٹاپک اس میں موسٹ لائکلی ایک ہی ہے، چلیے تلاوت سنتے ہیں.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا.
تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 45 سے. بہت ہی خوبصورت سبق ہے اور دل سوزی والی آیات ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ سورت الکہف کا جو مین تھیم یعنی مٹیریلزم کا خاتمہ, مادہ پرستی کا رت ہے, یہ آیات اس کی بہترین طریقے سے غمازی کرتی ہیں. اور یہ ان آیات میں سے ہیں کہ جو واقعی کسی انسان کی ترجیحات کو بدل سکتی ہیں. اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ترجیحات کو بھی بدل دے. فرمایا وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. بیان فرمائیے ان سے دنیا کی زندگی کی ایک اور مثال. یہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے اتارا آسمان سے, پس گنجان ہو کر اگتی ہے اس پانی سے زمین کی انگوریاں, پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خشک بوسیدہ گھاس ہو جاتی ہے, اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. عجیب دل کو اداس کرنے والی آیت ہے, اور انسان کا اپنے بارے میں سوچنے کو دل چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی اتنی بے ثبات ہے کہ جیسے آسمان سے پانی کا برسنا, اس کے ساتھ سبزے کا ملنا, کچھ دن کی بہار, پھر زردی, پھر خشکی, اور پھر درختوں سے جھڑ جانا. یہ ہے زندگی. کریں کیا, اس زندگی کو کیا پکڑ لے؟ نہیں پکڑ سکتے. گزرتے وقت کو روک لے؟ نہیں روک سکتے. جیسے سڑک پہ گاڑی چڑھ جائے تو پھر اس کے بعد رکتی نہیں جب تک کہ ڈرائیور ہی نہ اس کو روکے. اللہ کی ذات نے ہم سب کو دنیا کی اس روڈ پہ ڈال دیا. جس دن بچہ دنیا میں آتا ہے کبھی اس دن یہ آیت کو پڑھ کے تو دیکھے. دل ہی نہیں چاہتا اس آیت کو پڑھنے پہ یا اس کے مفہوم کو سمجھنے میں. نیا نیا انسان دنیا میں آتا ہے, سب خوش ہوتے ہیں, مبارکبادیاں. کتنی دل کو خوشی ہوتی ہے جس وقت کسی کو اولاد ملتی ہے, لیکن کبھی اس وقت بیٹھ کے کوئی سوچے کہ آج معصوم سا بچہ, گلاب کی پتیوں جیسے اس کے ہونٹ, ہاتھ لگاؤ تو آپ کے ہاتھوں کے لمس کو بھی محسوس کرتے ہوئے مسکرا دے, کل اس کا انجام کیا ہونے والا. ہو سکتا ہے اسی بچے کے پہلو میں بیٹھی ہوئی کوئی نانی یا دادی, جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ, اور اپنے چہرے پہ یہ حقیقت کھولے ہوئے کہ وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, کہ اس بچے کو بتاؤ کہ جس دنیا میں تم آئے ہو یہ کوئی فن پلیکس نہیں ہے, یہ دنیا کی کھیتی کوئی تمہارے لیے ایسی جگہ نہیں کہ جہاں تم دل لگاؤ گے. آ رہے ہو جلدی سے گزر جانا, ٹھہر کے نہ دیکھنا. یہ دنیا کی بستی جو بستی ہے, بستے بستے بستی ہے, مل جائے تو مٹی, نہ ملے تو سونا ہے. اس طرح انسان دنیا میں آتا ہے امیدوں سے بھرا ہوا. خود انسان کی تو کیا امیدیں ہوں گی, نہ ہم بچے سے پوچھ سکتے ہیں نہ ہمیں اپنا یاد ہے, لیکن اس بچے کو آتا دیکھ کر دوسرے بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ بچہ بڑا ہوگا, میرا معاشی طور پہ مددگار بنے گا. کوئی کہتی ہے ماں میں اس کے ماتھے پہ سہرا بندھا دیکھوں گی. کوئی کہتا ہے میں اس کے بچوں کو کھلاؤں گا. باپ کہتا ہے یہ بڑھاپے میں کاروبار کو سنبھالے گا. ابھی دنیا میں آیا ہی ہے تو امیدیں لگ گئیں. اگر ہم پانی کے ساتھ بچے کی مثال لیں تو انسان کا وجود بھی تو پانی سے بنتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا بیان کیجئے وضرب, اور دربا کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری پر مارنا. جب بھی کوئی چیز دوسرے پر مارے تو آواز پیدا ہوتی ہے نا, ٹکراتا ہے. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمارے بولے ہوئے لفظ دوسرے کے کانوں پہ جا کے ٹکراتے ہیں, جیسے اس وقت میرے لفظ آپ پہ ٹکرا رہے ہوں گے. تو لہٰذا دربا کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں آتا ہے. لفظی ترجمہ اس کو آتا ہے دربا, مارنا, اس نے مارا, ٹھیک ہے. لیکن بات کرنا, اور قرآن پاک میں اس معنوں میں بہت دفعہ یہ آیا ہے. جتنی مثالیں آئی ہیں موسٹلی اسی سے آئی ہیں. خاص طور پہ سورت ابراہیم میں ہم پڑھ چکے وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْكَلِمَةَ طَيِّبَةً, وَدْرِبْ دربا کا لفظ بہرحال بہت دفعہ آتا ہے. تو بات کرنے کا معنی. تیسرا معنی اس میں سفر کرنے کا بھی آتا ہے. وہ کیسے؟ سفر میں بھی بندہ اپنا پاؤں زمین پہ مارتا ہے, کچھ تو بہت ہی زور زور سے مارتے ہیں نا. تو یہاں کون سا معنی ہے اس کے اندر؟ دوسرا, کہ سنائیے بیان کیجئے ان کے کانوں کے پردوں پر یہ بات آ جائے. اور وہ کیا؟ کہ مثل الحیات الدنیا کما انزلناہ من السماء, دنیا کی زندگی کی مثال. یا نوٹ کیجئے گا, کسی ایک بشر کی زندگی نہیں کہا گیا. جیسے مثال ہے کہ بچے کی زندگی کہتے ہیں نا, بچی کی زندگی, عورت کی زندگی نہیں. مثل الحیات الدنیا, پوری دنیا کی زندگی. اللہ اکبر, کسی کو نہیں پتا کہ کتنی آ چکی ہے اور کتنی ابھی باقی ہے. لیکن ساری دنیا کی مثال جمع کر لیں تو وہ کیسے ہے؟ کما انزلناہ من السماء, جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا. اگر دنیا کی زندگی کو دیکھیں تو اسے ایک چھوٹا سا اشارہ ملتا ہے, جو قرآن پاک کی ایک اور آیت سے بھی وضاحت ہوتی ہے اور حدیث سے بھی مفہوم ملتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. سورۃ نور میں بھی ہم پڑھیں گے ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے. اور آج سائنس بھی کچھ اسی بات پہ متفق ہو رہی ہے کہ انسانیت کا آغاز پانی سے ہوا تھا. اور اگر بچے کی پیدائش کو دیکھ لے تو پانی کون سا؟ سورۃ طارق میں آتا ہے مم ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب, اے انسان تجھے اچھلتے ہوئے پانی سے تو پیدا کیا, جو ماں کی کے سینے اور باپ کی پشت سے نکلتا ہے. کبھی اس کو مائم مہین کہا, حقیر پانی, معمولی پانی سے انسان تم پیدا ہوئے. انزلناہ من السماء تھا, بارش ایسے آسمان سے آتی ہے تو بچہ پیدا ہوگا کہ نہیں, حمل ٹھہرے گا نہیں, یہ فیصلہ بھی آسمان سے ہی ہوتا ہے, ماں باپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر کیا ہوا؟ فاختلط بہ نبات الارض, پھر خلط ملت ہو گئی. اختلط خالام تو اس کا روٹ ہوتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے گڈ مڈ ہو جانا. جیسے بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو جائیں نا تو سمجھ نہیں آتا. جب کوئی فصل بہت گھنی ہو جاتی ہے تو اس کی جو بالیاں نکلتی ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر الجھتی ہیں, گچھوں کے گچھے. جیسے آپ نے کبھی کوئی فصل لگی بھی دیکھی ہوگی تو بیچ میں ملی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں فاختلط بہ نبات الارض. اگر بچے کی پیدائش سے دیکھیں تو باپ کے پانی کا ماں کے رحم میں جانا اور وہاں اس پانی کا مکس اپ ہو جانا ہے اس میں اشارہ. نبات الارض یعنی بچہ پیدا ہو گیا, بن گیا, اللہ تعالیٰ نے کر دیا اس کو زندہ. بس اتنے میں بات چھوڑ دی. پیچھے سورہ یونس میں ڈیٹیل سے اس پہ بات ہوئی ہماری, کہ پھر بیچ میں تھوڑے سے اور دور آئے. لیکن یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا, بس بہ حشیمن, پھر کر دیا اس کو خشک گھاس. حشیمہ کا لفظ حشمہ سے ہے, ہا شین میم, چورا چورا, ریزا ریزا کرنا. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے توڑنا, ہڈی, سوکھی روٹی بھی, کیونکہ بہت جلدی ٹوٹتی ہے نا سوکھی روٹی. اسی طرح سوکھی شاخ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے. اور آپ نے نام سنا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اجداد میں ہاشم نام کے تھے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پھر باپ تھے. تو ان کا نام ہاشم کیوں تھا؟ کیونکہ وہ حاجیوں کو روٹیاں گھی میں چورا چورا کر کے, جیسے ہمارے ہاں چوری کہتے ہیں نا, تو وہ روٹیاں گھی میں بھگو بھگو کے کھلاتے تھے, تو اسی سے پھر ہاشم ان کا نام ہوا. یہاں اشارہ ہے کہ جب خزاں آتی ہے تو وہی پتے سوکھ کے چورا چورا ہو جاتے ہیں, زمین پہ گرتے ہیں, اور تزروح الریاح, پھر ہوائیں ان کو اڑائے پھرتی ہیں ادھر سے ادھر, چھل چھل کر کے آوازیں آتی ہیں. کبھی آپ نے خزاں کے موسم میں باہر سرسراہٹ سنی ہوگی, عجیب اداسی ہوتی ہے اس ہوا کے اندر. یہ کون سی ہوا ہے؟ یہ بندے کے بڑھاپے کی بات ہے. سورت یونس کی جو آیتیں تھی اس میں مفہوم کیا ملا تھا ہمیں کہ بالکل جوانی میں موت آ گئی، ابھی پودا لگا تھا سرسبز ہوا اور خشکی ہو گئی، یہاں ایسے لگتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا. اشارہ کیا ہے کہ اگر جوانی میں چلے جاؤ تو بھی اور اگر بڑھاپے میں چلے جاؤ تو بھی، انجام ایک ہی ہے. ہم راستے میں بھی بات کر رہے تھے کہ کوئی بوڑھوں کی بات کر رہا تھا کہ جب یہاں اولڈ ہومس میں لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں تو کتنے کرنکی ہو جاتے ہیں، ان کو پورا گھر کا ماحول بنا کے دیتے ہیں، ویسے ہی پسندیدہ ان کی چیزیں، ٹوائلٹ، کچن، سب کچھ، لیکن کرنکی ہوتے ہیں. کیوں؟ تزروح و ریا. جیسے ہوا پتوں کو پھینکتی ہے نا، اس طرح بوڑھے لوگوں کو اولاد پھینک کے آتی ہے، کون رکھے گا ابا کو. وہی چیز ہے، ایک وقت میں خوشی ہوتی ہے دل کی، وہ بوجھ بنتا ہے کہ اچھا اب یہ ذمہ داری کون نبھائے. اب دیکھ لیجئے دنیا میں انسان اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا، شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے اور بعد میں منتظر ہوتا ہے کوئی اور ہی کر دے. یہ بوڑھا باپ، یہ بوڑھی ماں بس پیار کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ان کو سنبھال نہیں سکتے. کب اکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تو ہر چیز پر اقتدار رکھتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. اب اس آیت کو پڑھ کے جب دل خالی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دکھائی بڑی خوبصورت، اور وہ کیا؟ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور بیٹے تو صرف دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں، جس کا تذکرہ پیچھے ہو گیا آیت میں. یہ دنیا کیا ہے؟ یا مال کی صورت میں ملتی ہے یا اولاد کی صورت میں ملتی ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے ان دو چیزوں کی خواہش نہیں اور مجھے ان کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی. اکثر لوگ اسی لیے بے مزہ رہتے ہیں کہ ان کے پاس ان دو میں سے کوئی ایک یا دو چیزیں نہیں ہوتی، اور جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو بندے کو ایسے لگتا ہے کہ زمین پہ پاؤں نہیں پڑ رہا، چال بدل جاتی، اکڑ آ جاتی، گردن بدل جاتی. کہا ہاں ہے تو صحیح، لیکن یاد رکھو کہ یہ زینت الحیات دنیا. اگر آپ اس حیات دنیا کے لفظ سے ایک ایرو نکالیے اور پچھلی آیت کے مثل الحیات دنیا پہ جا کے ٹکا دیں تو آپ کو آج پتہ چل جائے گا کہ مال اور بیٹوں کی اصل کیا ہے. جو پچھلی آیت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی یہ ہے، مال مال نہیں رہے گا. انسان کا میلان کتنا ہی کیوں نہ ہو، مال یمیل میلان سے ہی مال ہے، جھکاؤ ہوتا ہے اس کی طرف. اور بنین، بنون، ابن، بیٹے، اولاد، دل کتنا ہی کیوں نہ لگے، لیکن ہیں یہ دنیا کی کھیتیاں. پھر کیا آپشن ہے ہمارے؟ تو صالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. یہاں مال اور اولاد کے تقابل میں لگ رہا ہے کہ آئی ہیں باقیات و صالحات، کہ ان کو چھوڑ دو، باقیات و صالحات کرنے لگ جاؤ. کیونکہ خیر عند ربی کا ثواب، یہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، وہ خیر العمل، اور بہتر ہیں جن سے امید وابستہ کی جاتی ہے. تو یہاں یاد رکھیے کہ یہ تقابل کے لیے نہیں آیا. یہ نہیں پیغام اس آیت کا کہ مال اور بیٹوں کو چھوڑ دو اور تسبیح لے کے اس پہ کچھ وظائف کرتے رہو تو تمہارے لیے باقیات تو صالحات ہوں گے، بلکہ یہاں پیغام دیا گیا کہ مال اور اولاد کو باقی رہنے والی نیکیاں بنا لو. اس ٹھنڈک کو صرف دنیا کی ٹھنڈک کیوں سمجھتے ہو؟ کوشش کرو کہ یہ ٹھنڈک تمہاری آخرت تک چلے. اور یہ بات ہم سورت حدید میں جا کے بہت اچھی طرح سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. ادھر بھی ایک عجیب ہی انداز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اختیار کیا ہے کہ لمونم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی جو ہے اس کی کہانی بڑے خوبصورت انداز میں وہاں بیان کی ہے. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ان کو چھوڑ دو، بلکہ کہا کہ فکر کرو کہ یہ تمہارے ساتھ آگے بھی جائیں. مزاج سمجھیں، پرتیوں کو برا نہ مانیں. آپ کی اولاد ہے یا آپ کی اصلی اولاد نہیں ہے؟ آپ کے شوہر ہیں یا آپ کے اصلی شوہر نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ کیا آپ نے کہا، یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی. بڑی نہیں کہی میں نے، بہت چھوٹی بات ہے. روایات سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ کل جب ہم قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے نا، تو دنیا کے جو رشتے، محبتیں، ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں تھیں نا، یہ اس وقت نسب کی بجائے ہمارے اعمال کے ساتھ جڑ چکی ہوں گی. مثلاً اگر اولاد سے دنیا میں بہت محبت تھی اور دل تھا کہ یہ نیکی پہ آ جائے, تڑپتے ہی رہے, ساری زندگی آنسو ہی بنے رہے بچے, لیکن میدان محشر میں جاتے ہی بالکل انسان کا دل احساسات سے خالی ہو جائے گا. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا جنت اچھی لگے گی جب بیٹا کنعان یاد آئے گا؟ نہیں اچھی لگے گی نا. تو لہذا اصل رشتے وہاں جا کے بنیں گے. یہ ہمارے شوہر جو ہیں یہ ہمارے اصلی شوہر نہیں ہیں. اصلی ہوں تو چھوڑ کے کیوں جائیں؟ بیج رستے میں ساتھ ٹوٹ جاتا, یا ہم چھوڑ جاتے ہیں یا وہ ہمیں چھوڑتے ہیں. کل اصل رشتے وہاں جا کے بنیں گے. مثلاً بی بی آسیہ فرعون کی بیوی تھی نا, اسی کی زوجیت میں گئی, تو کیا خیال ہے کل اس کی زوجیت میں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تم ان وقتی رشتوں کو ابدی رشتوں میں بدل لو. وہ کیسے ہوگا؟ یہی ہے ان کو باقیات و صالحات بنانا. پہلی چیز مال ہے تو مال کو دیکھ لے کہ جو تمہارے پاس مال ہے تم خود ہی نہ اس پہ جھکتے رہو, اس کو لگا دو ایسے راستوں میں کہ کل تمہارے بعد وہ باقیات و صالحات بنے. یہ جو مال ہوتا ہے نا, یہ چھوٹی چھوٹی پنیری ہے ہماری بوٹیاں, اچھی سی زمین دیکھ کے نہ وہاں جا کے لگا دیا کریں, تلاش میں رہا کریں کہاں میرا یہ ڈالر لگے گا, کہاں میرا یہ کرون لگے گا, کون سے موسم میں لگے گا اور کہاں اس کی صحیح حفاظت ہوگی. یہ تین لفظ ہیں جو ہم نے سورہ بقرہ میں تفصیل میں دیکھے تھے. بے موقع پھینک دے مال تو بھی صحیح نہیں چلتا, پنیری نہیں لگتی. بے موسم کی ہو اور آگے سے کوئی حفاظت نہ کرے تو بھی ضائع ہوتی ہے. اسی لیے جب مناسب موقع ہوتا ہے تو آپ اپنے مال کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. بچے بنون کہے کہ اصل میں اس میں بنات بھی ہیں, یہ نوٹ کر لیجئے گا بات, ورنہ بہت سارے لوگ اس آیت پہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ بیٹیاں تو پھر ہیں ہی نہیں. نہیں, عربی زبان میں تغلیب کا صیغہ ہے, یا کہ غالب آتا ہے نا بیٹا بیٹی پہ, تو لہٰذا بیٹا بول کے بیٹی کا, جیسے آمنو میں آمنات بھی ہوتی ہیں, قرآن پاک میں اس کی مثالیں ہیں. تو بیٹوں کو کیسے کرو؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان بیٹوں کو جب مانگو تو یہ دعا کرو کہ رب بحب لی من الصالحین, حضرت ابراہیم نے جیسے مانگا, اور مانگو تو حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح کہو کہ اللہ تعالیٰ رب بحب لی من لدنک ذریتا طیبۃ, طیب ذریت مانگیے. کوئی ان میرڈ بھی ہے نا تو وہ بھی دعا یہ کیا کرے کہ اللہ جب میری شادی ہوگی تو مجھے نیک صالح اولاد دینا. جو نیکیاں خود نہیں ابھی ہو پا رہی اس کی خواہش شروع کر دیں کہ اللہ اولاد کی صورت میں پوری کر دے گا. پھر اسی طرح اولاد کو باقیات الصالحات میں بنانے کا دوسرا اینگل کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی اولاد کی امید دلا دے تو ماں اور باپ اپنے تعلق کے بیچ میں اس طرح کے تعلقات نہ لے آئیں کہ پیٹ کا بچہ جو ہے وہ باقیات الصالحات بننے سے رک جائے. ہمارے تعلقات میں جب لمٹ سے کراس ہو جاتی ہیں نا چیزیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کسی نہ کسی چیز کو حدوں سے پار کر دیتے ہیں. لہذا شوہر بیوی کا تعلق جتنا فطری ہوگا اتنا آنے والی اولاد باقیات الصالحات میں ہوگی. پھر اسی طرح دعا کا پڑھنا, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ سب پریکاشنز ہیں جو انسان لیتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ باقیات و صالحات ہوگا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو وہ ساری سنتیں پوری کی جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہیں. پھر ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے بھی بچے کو ماں باقیات و صالحات کی طرف مائل کر سکتی ہے. کیسے؟ اپنے معمولات کو ٹھیک رکھ کے, اس کا قرآن پڑھنا سیکھنا, بھاگ دوڑ اللہ کا دین پھیلانا, اس کو ہر لمحے غم ہی ایک لگا ہوا ہے کہ میں کچھ کر لوں پھر تو میرے پاس وقت کم ہوگا. لہٰذا اس طرح کی باتوں کو سوچنا, یہ انشاءاللہ آنے والے بچے پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اور بڑے خوش قسمت ہے وہ بچے جو ماؤں کے پیٹ سے پورا قرآن سن کے آتے ہیں, اور بڑی خوش قسمت مائیں ہیں وہ جو پیٹ میں بچوں کو رکھ کے اللہ کے دین کی طرف آتی ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتی ہیں. پھر اس کے بعد اصل مرحلے شروع ہوتے ہیں جو ہمیں بعد میں خیال آتا ہے, اور وہ ہیں تربیت کے. کوئی بھی بچہ باقیات و صالحات میں کب ڈھلتا ہے؟ جب اس کی مناسب تربیت کی جائے. اور اچھی تربیت کے لیے ماں باپ کی خود اچھی تربیت ہونا لازمی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے اب کوئی اسکول ڈھونڈو, اور اسلامی اسکول ڈھونڈو اور اس میں ڈالو، دیکھنا بچہ باقیات و صالحات میں ڈھل جائے گا۔ میں ایک جملہ اکثر بولتی ہوں، میں نے کئی بچوں کے جو ہمارے پروگرامز ہوتے تھے تو مدرس کی میٹنگ جب ہوتی تھی تو کئی بار یہ جملہ بولا ان کے سامنے کہ اگر اسلامی اسکولز آپ کے بچے کے دل میں ایمان کا بیج ڈال بھی دیتے ہیں نا، یا آپ کے بچے میں ایمان آتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ یہ پودا آپ کے گھر کے آنگن میں لگنا ہے جا کے۔ کوئی اسکول بچے کو ایمان دے دے اور گھر کا ماحول ایسا ہی نہ ہو کہ وہ پودا وہاں پنپ سکے تو اسکول والوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ ہمارے پاس بچے کو بھیج کے مطمئن نہ ہو جائیے گا کہ اب بچہ بہت بڑا عالم اور متقی بنے گا، جب تک آپ کے گھر کا ماحول سوٹیبل نہیں ہوگا یہ پودا نہیں بڑھے گا۔ یہ کوششیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو پھر لے کے جاتی ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب بندے کی شروع سے یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع تو نہیں کرے گا۔ جہاں آج کے دور میں لوگوں کے اولادوں کے بگاڑ کے شکوے دکھتے ہیں، وہاں الحمدللہ بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولادیں بھی دکھتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے پاس خود بھی اس چیز کی سمجھ ہو۔ فرمایا کہ یہ ہے جس کی تمنا کرو، خیر عند ربک ثوابن، اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ کیا پتا چلا کہ مال اور بیٹے تو سب کے پاس نہیں ہوتے، تو کیا پھر وہ باقیات و صالحات سے محروم ہو جائے؟ نہیں، وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے باقیات و صالحات کی توفیق دے۔ یہ کیسے ہوگا، اب اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے۔ مسند احمد، ابن حبان اور حاکم ابو سعید الخدری سے روایت لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، باقیات و صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ عرض کیا گیا وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ کہنا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بارے میں فرمایا، یہ ہیں باقیات الصالحات۔ اب یہ تو کلمات ہے نا زبان کے، حقیقت ہے کہ یہ باقیات الصالحات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور حدیث سے بھی یہی چیز ملتی ہے۔ بلکہ لا حول ولا قوة الا باللہ کے بارے میں تو بڑی پیاری روایت آتی ہے کہ آپ نے حضرت جابر سے کہا کہ یہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ 99 دروازے بیماری اور تکلیف کے دور کر دیتا ہے، جس میں سب سے کم درجہ کی تکلیف جو اللہ دور کرتا ہے وہ فکر اور ہم ہے، غم کی طرح ہم دل کو لگا ہوتا ہے۔ یعنی سب سے ہلکی چیز جو لا حول ولا قوت الا باللہ سے دور ہوتی ہے وہ غم ہے۔ تو آپ سوچے کہ پھر پیچھے رہ کیا گیا، سارا ڈپریشن تو ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے زبان کے باقیات صالحات۔ اسی طرح باقیات صالحات کی ایک اور تفسیر ہے، 5 وقت کی نمازیں، یہ بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اگلی تفسیر اس کی نوٹ کیجئے گا کہ باقیات صالحات سے مراد مطلق اعمال صالح ہیں، سارے کے سارے اعمال صالح، 5 نمازیں، دوسرے اعمال اور سب کچھ۔ اور آپ یاد رکھیے کہ ہر نیکی باقیات صالحات بن جاتی ہے اگر انسان اس کو کرے اس نیت کے ساتھ کہ یہ آگے چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں کہ کھیتی 2 قسم کی ہوتی ہے، دنیا کی کھیتی تو مال اور اولاد ہے، اور آخرت کی کھیتی باقیات صالحات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ دونوں دے دیتا ہے، اور اللہ ہمیں انہی میں کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ باقیات الصالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہیں، کہ اعمال صالحہ کی قبولیت اس پر موقوف ہے۔ بڑی گہری بات ہے یہ، آپ نیکیوں کے پہاڑ بن جائیں، ڈھیر لگا دیں، لوگ دیکھیں آپ کی نیت اور ارادہ کیا تھا، یہ اگر صحیح نہیں ہے نا تو وہ یاد رکھیں، مثال کے غلط ایڈریس پہ پیکج پہنچ جائے گا، آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح عبید بن عمر ایک مفسر ہے، کہتے ہیں باقیات الصالحات نیک بیٹیاں ہیں، کہ وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہے۔ اللہ ہمیں ایسا کر دے اپنے ماں باپ کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا، تو اس کی نیک لڑکیاں اس کو چمٹ گئیں اور رونے لگیں اور شور کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ، انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا تھا اور ہماری تربیت میں محنت اٹھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما دیا۔ یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے۔ اللہ وخیر عملا، اس کی آرزو کرو۔ عمل پیچھے پڑ چکے ہیں نا، چھوٹی آرزو ہے، تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے مال اولاد کی تمنا ہے تو رکھتے ہو، لیکن اس کی کرو کہ باقیات تو صالحات کریں۔ اور اس پہ اگر ہم سب واقعی اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنی بھاگ دوڑ کو دیکھیں، تو کتنی باقیات تو صالحات ہیں اور کتنی نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان انہی دو چیزوں کے ساتھ بھی نیکیاں کما سکتا ہے، بلکہ اولاد جتنا ماں باپ کے پھر ہاتھ بنتی ہے بعد میں، وہ اس کے مشن کی تکمیل کو پورا کرتی ہے۔ بہرحال کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے جس پہ بندہ مان رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ بگڑے ہوئے نہ ہو تب، ورنہ تو اپنی اولاد بات نہیں مانتی اور دوسرے مان لیتے ہیں۔ مال کے اندر بھی انسان کو بڑا مان ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں مال ہو، آپ کسی کو کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ اور کسی صحابہ کرام کے پاس جب مال آتا تھا تو وہ یہی سوچتے تھے کہ ہم دوسروں کی ضرورت پوری کریں گے۔ تو لہٰذا اگر مال ہے تو برا نہ کہیں اس کو، اولاد ہے خوشیاں منائیں، لیکن تمنا اس کی کریں کہ اللہ باقی رہنے والی نیکیاں ہوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے کچھ مناظر ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا کی حقیقت اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور غور کرو جس روز ہم ہٹا دیں گے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے، اور تم دیکھو کہ زمین کو کہ کھلا میدان ہے، کچھ بھی وہاں نہیں ہوگا۔ نسیرو، سیرا یسیرو سے چلانا، یعنی پہاڑ چلنے لگیں گے۔ قیامت کا جھٹکا اور دھماکہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا دے گا۔ جیسے بہت زور سے جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو انجر پنجر ہلتا ہے نا، کتنی انرجی آ جاتی ہے گاڑی میں کہ کتنی دور کلا بازیاں کھاتی ہے۔ تو قیامت کا دھماکہ اتنا زبردست ہوگا کہ اتنی انرجی بھر جائے گی دنیا میں کہ پہاڑ اس کی وجہ سے چلنے لگ جائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو تم بالکل بنجر دیکھو گے۔ بارزہ، بارزہ آتا ہے بالکل کھلا ہو جانا، نمودار ہونا۔ پہاڑ جو اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو پیچھے کیا رہ گئے؟ چٹیل میدان۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے، ہر ایک کو، مال اولاد والوں کو بھی، باقیات و صالحات بنانے والوں کو بھی، اور ان چیزوں کو ضائع کرنے والوں کو بھی۔ فلم نغادر منہم احدا، بس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی ایک کو۔ غین دال را روٹ ہوتا ہے غدر سے، کسی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ اللہ کی ذات سچی تھی۔ آج صبح جب ہم آئے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے کے لیے ماحول باہر بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ میرے حال کوئی گاڑی نہیں ہم نے روڈ پہ دیکھی، ادھر خاموشی، چھٹی کا دن، ہڑتال۔ تو جب بھی کبھی میں یہ آیتیں پڑھاتی ہوں نا تو میرا دل خالی ہو جاتا ہے، مجھے ایسے ہی لگتا ہے کوئی کچھ نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں، خبروں میں دکھاتے ہیں، آج ہڑتال تھی، سارے بازار بند رہے، دکانیں بند تھی۔ اس آیت کو پڑھ کے بالکل وہی منظر آتا ہے، ساری رونق ختم، جن کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب ختم، اور آج سب اپنے رب کے سامنے پیشی کے لیے۔ کبھی چند لمحوں کے لیے امیجن تو کر کے دیکھیں، اب ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں، سب ختم ہو گیا، سب گیا، اپنے آپ کو آگے 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 لیتے جائیں۔ جتنی ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں نا، اتنے اس کے صدمے زیادہ آتے ہیں۔ آج صبح بھی میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ کچھ لوگ بہت بھائی بہن ہوتے ہیں نا، چار پانچ بہنیں ہیں، چار پانچ بھائی ہیں، اللہ کی دین ہے، تو خوشی تو بہت ہوتی ہوگی، لیکن ہر وقت کسی نہ کسی کا کوئی غم بھی آتا ہی ہوگا۔ آج وہ بیمار ہے، آج اس کی بیوی کا کچھ ہو گیا، آج اس کے بچے کو ہو گیا۔ جن کے تھوڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ان کے بہت زیادہ لاڈ چاو نہیں بھی ہو پاتے ہوں گے، لیکن آپ سوچیے کہ ان کو غم بھی تو تھوڑوں کے ملتے ہوں گے نا۔ لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس، سب ختم۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب آخری دن تھے نا، تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو چاہنا چاہ لے، لیکن ایک دن تو جانا ہے، جس سے جتنی محبت ہے کر لے، جدائی تو آئے گی۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ زندگی ہر روز فنا کا پیغام دے رہی ہے. وَأُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ صَفَّا، اور پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کی بارگاہ میں صفے باندھے ہوئے، بڑے ڈسپلن، بڑے آرگنائزڈ، سیدھی صفوں میں آپ کے رب کے سامنے ہوں گے. اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت پوائنٹ ہو سکتا ہے صف بندی کو ایکسپلین کرنے کا؟ یہ جو نمازوں میں صفے بنتی ہیں نا، یا اُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ صَفَّا کی تیاری ہوتی ہے، تو جن کی صفیں دنیا میں ٹیڑھی ہوں گی ان کے دل بھی ٹیڑے، کل وہاں جا کے بھی ٹیڑے میڑے کھڑے ہوں گے اور سر جھکے ہوئے ہوں گے. زندگی پیچھے رہ گئی، کچھ بھی ہاتھ میں نہ آیا، پھر پوچھا جائے گا بتاؤ، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. پھر انہیں کہا جائے گا، ہم کہیں گے ان کو، آ گئے آج تم ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی بار. کہاں گئیں تمہاری بحثیں، کہاں گئے تمہارے فلسفے جو بڑے بگھارتے تھے کہ قیامت نہیں آنی، کچھ نہیں ہوگا، رسولوں کی بات سچی نہیں ہے. آ گئے ہو نا تمہارے پاس، بالکل سورۃ الانعام میں ہم پڑھ چکے نا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، بالکل وہی انداز ہے، اکیلے تنہا اور پہلی دفعہ جیسے پیدا کیا تھا. بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بلکہ تم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ہم تمہارے وعدے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کریں گے، یعنی سب نے مر جانا میں نے نہیں مرنا. آج خالی ہاتھ آ گئے ہو، کیسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے دنیا میں بچہ پیدا آتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ بڑے بھولے بھالے ہوتے تھے نا، تو بچہ پیدا ہوتا تھا تو بڑے بہن بھائیوں کو کیا بتاتے تھے، یہ رات کو چھت پھٹی تھی نا تو بچہ آ گیا تھا، تو پھر یہ ممی کپڑے کس کے ہیں، کہ وہ مائی آئی تھی وہ دے گئی تھی، جھوٹ ہی بولتے تھے لیکن بولتے تھے نا. آپ سوچئے کہ بچہ دنیا میں آتا کس حال میں، بہت بڑے ہونے کے بعد جب پتا چلتا ہے انسان کو خود یقین کرے. ہمارے دور میں اتنا شعور نہیں تھا کہ بچہ نیکڈ آتا ہے دنیا میں. میں اپنا بتا سکتی ہوں کہ مجھے بھی یہی ذہن میں آتا تھا کہ بچہ کپڑوں کے سمیت آتا ہے دنیا میں، پتا نہیں کیسے اللہ بھیجتا ہوگا لیکن کپڑے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کما خلقناکم اول مرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے. تین باتیں نوٹ کر لیں، کما خلقناکم میں کیسے پیدا کیا تھا اللہ نے، ننگے بدن جسم پہ کوئی کپڑا نہیں لے کے آئے، ننگے پاؤں پیدل چلتے ہوئے آؤ گے، اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ ان کی اتر گئی تھی خلت آگ میں ڈلتے ہوئے. یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، سب مرد اور عورت ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی صدیقہ، اس روز ہر ایک کو ایسا شغل اور ایسی فکر گھیرے ہوئے ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا، سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی. اللہ اکبر، پہلی دفعہ آئے تھے جیسے، ایک روایت میں آتا ہے غیر مختون، ختنہ نہیں کیا ہوگا اس دن انسانوں کا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، دنیا میں آتے کس حال میں اور بڑے کیسے بن جاتے ہو؟ اللہ کی ذات کیسے بندے کے ساتھ معاملہ کرے گی اللہ کو بتائے. بعض کہتے ہیں اچھا ہم تو کفن پہنا کے دفناتے ہیں، پھر اسے بے لباس کیوں ہوں گے، کفن تو یہیں رہ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو کہنے لگے کہ مجھے پرانی چادروں میں کفن دینا، نئی چادریں زندوں کے کام آئیں گی. اور پھر کہتے ہیں کہ زیر لب مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ چادریں تو تھوڑی دیر میں ویسے ہی بدل دی جائیں گی. اشارہ تھا کہ نیک انسان جب مرتا ہے تو وہ جنت سے کفن آتا ہے. اب وہ جنت کا کفن پتہ نہیں کس چیز کا ہے، کوئی نورانی کفن ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، تو ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ پہنایا تو کفن تھا اور دوسری طرف ایسے ہوا. یا ایک ہلکی سی بات سائڈ ایشو بتا دوں کہ بعض لوگ کسی کے نیک اور بد ہونے کا ایک معیار کیا بناتے ہیں، ہائے ہائے فلاں کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہوا. سنا وہ جملہ، کوئی ڈوب کے مر گیا، جہاز میں مر گیا، کبھی ایسا نہ کہیں. اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کون کہاں کس حال میں ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ کل وہاں پہنچیں گے تو پاس وہی ہوگا جو لے کے آئے تھے. فبودی الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فی، اور رکھ دیا جائے گا ان کے سامنے نامہ اعمال، بس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے کہ جو فی ہی اس میں ہے. کس میں؟ ہی سے مراد ہے نامہ اعمال. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، ما لہذا الکتاب، کیسی ہے یہ ہماری کتاب، لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا، نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹے گناہ کو اور کسی بڑے گناہ کو، الا احصاها، مگر اس نے شمار کر لیا اس کا. امیجن کریں، کچھ نہ چھوٹا چھوٹے گا نہ بڑا چھوٹے گا، ہر چیز وہاں موجود ہوگی، ایک ایک چیز دنیا کی وہاں ہوگی، کہیں شکلوں کی صورت میں، کہیں لکھت پڑھت کی صورت میں، کہیں نعمتوں کی صورت میں، کہیں عذابوں کی صورت میں. وجدوا ما عملوا حاضرا، اور پا لیں گے اس دن جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے. ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب تو کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اس بات کا یقین رکھ لو. مجھے اس آیت کو پڑھ کے جو فیلنگز آتی ہیں وہ کیا ہیں، کہ دنیا میں ہمیں بہت سارے خوف اور اندیشے ہوتے ہیں نا. کتنے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے ہی پوچھوں کہ آپ کو کس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، انسانی رشتوں میں ہو سکتا ہے، بیویاں کے شوہروں سے، بچے کے ماں باپ سے، آج کل تو ماں باپ کہیں گے بچوں سے، کوئی حکمرانوں کا ڈر کہے گا، کوئی سیاسی لیڈرز کا، کوئی بڑی طاقتوں کا، یہ ڈر ہے نا. اس آیت کو کھول کے دیکھیں ذرا، قیامت کا ڈر کیا ہوگا. مشفقین مم مافی، ان تین لفظوں کو آپ الگ سے لکھیں اپنے نوٹس میں. وہ ڈرنے والے ہوں گے کس بات سے؟ مم ما، من اور ما تھا یہ، اس سے جو فی ہی اس میں ہے. کس میں؟ ہی کیا ہے؟ الکتاب، یعنی جو چیزیں، جو انٹریز، جو اندراجات نام اعمال میں ہوں گے، انسان سب سے زیادہ اس سے ڈر رہا ہوگا. اللہ اکبر. دنیا میں کبھی کسی نے کوئی بات وہاں بولی ہو نا کہیں، اور وہ اس کی ریکارڈ کر لی جائے، تو سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہ مل جائے، کیونکہ ایک عدالت لگی ہو اور وہ ملزم خوب بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، میں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور اتنے میں کوئی چیز گواہی کے طور پہ پیش کر دی جائے، تو پھر جھٹلا نہیں سکتا. قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ اپنے نام اعمال کے اندراجات سے ڈرے گا. صرف 5 سیکنڈ تک غور کرتے ہیں ہم سارے، قیامت کے دن میں اپنے کس کس عمل سے ڈر رہی ہوں گی. کیونکہ وہاں کچھ بھی چھوٹا اور بڑا نہیں چھوٹا. ذرا اپنے کچھ چھوٹے چھوٹے نوٹ تو کریں اپنے پاس. بڑی بڑی چیزیں ہم لکھ لیتے ہیں، عام انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے، بڑی چیزیں لکھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. نہیں، آنے پائی کا حساب لکھا ہوگا قیامت کے دن نامہ اعمال میں. ایغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، بس اس ریکارڈر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کر. یہ ریکارڈر میرے سامنے تو دن میں 7-8 گھنٹے کھلتا ہے، واللہ سب سے زیادہ فائلیں اسکرین پہ یہی ہوتی ہیں، اور میں جب اس کو کھولتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہاں تو ہم ایڈٹ کر لیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے، نوائس نکال دیں گے، بولے ہوئے لفظ سیدھے کر دیں گے، غلط جملہ بول گیا اس کو نکال کے دوبارہ کریں گے، وہاں کیا ہوگا، کون کرے گا ہماری ایڈیٹنگ. اور ماشاءاللہ بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں کہ جو بھی کلاسز ہوتی ہیں، لیکچرز، ایڈٹ کرتے ہیں. آپ لوگ جو بھی ویب سائٹس پہ دیکھتے ہیں وہ ایڈٹ ہو کے ہی آتے ہیں موسٹلی. تو میں ہمیشہ ان سارے ساتھیوں کو یہی دعا دیتی ہوں، اور بہت پیارے اسٹوڈینٹ ہیں، مجھے دل سے پیارے لگتے ہیں وہ. میں کہتی ہوں تم میری بولے ہوئے لفظوں کی ایڈیٹنگ کر رہے ہو، اللہ تمہارے نام اعمال کی ایڈیٹنگ کر دے. شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ وجدوا ما عملوا حاضرا، عمل حاضر کر دیے جائیں گے. کہیں سانپ اور بچھو بن کے گلے میں لپٹ رہوگا وہ مال جو زکات نہ دیا ہوگا جس پہ کنز انا کنزک تیرا مال. کہیں انسان کے گناہ اس کے سر کندھوں پہ بیل اور گائے کی شکل میں ہوں گے. اور کبھی کبھی نیکیاں بھی سامنے آئیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موٹے جانور قربانی کے لیے ڈھونڈا کرو کیونکہ قیامت کے دن پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہوں گے. اللہ اکبر. اسی طرح یتیم کا مال ناحق کھانے والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو لہٰذا بہت شعور کی ضرورت ہے. تلاوت سنتے ہیں یہاں تک اور اس وقت کچھ اور نہ سوچیں, صرف اپنے ریکارڈر کو سوچیں, نامہ اعمال کو.
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
اب دوبارہ انسان کو اس کی اصل دکھائی جا رہی ہے. وَإِسْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو, پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, وہ جنوں کی قوم میں سے تھا, پس اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. اے اولاد آدم, کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی ذریت کو اپنا دوست مجھے چھوڑ کر, حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں, ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے. بس ایک آیت. ہم نے یہ واقعہ پیچھے کئی بار پڑھا لیکن یہاں صرف ایک آیت میں اللہ تعالی نے انسان کو بتا دیا کہ اس دنیا کے دھوکوں میں آتے ہو, اس کی وجہ کیا ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو. یہاں لفظ ذریت آیا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان نے نافرمانی کی اور انسان اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتا ہے. تو کیا شیطان کی کوئی ذریت ہے؟ اس کے بارے میں مختلف چیزیں ہم دیکھیں گے. پہلی چیز کیا ہے کہ ذریتن سے باز نے کہا کہ جیسے انسانوں کی اولادیں ہوتی ہیں ایسی شیطان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں. دوسری چیز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں سلمان فارسی سے کہ اللہ کے نبی نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں یا وہ لوگ جو سب سے آخر میں بازار میں سے نکلتے ہیں, کہ شیطان کی ذریت اس کے انڈوں سے پھیلتی ہے. امام قرطبی نے اس روایت کو نقل کیا اور فرمایا کہ شیطان کے مددگار اور لشکر ہونا تو قطعی دلائل سے ثابت ہے, اولاد صلبی ہونے کے متعلق بھی روایت ملتی ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ بازاروں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس میں شیطان اور اس کے چیلے کتنے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ جا تو بہکا لے, حملہ کر لے, بخیلی کا و رجیلی کا, اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ, یہاں اولاد کے ساتھ. کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان اپنا کام تنہا نہیں کرتا, اس کے کامیاب ہونے میں یہ بہت بڑا گن ہے, اور وہ کیا؟ ٹیم ورک. یہی کام جب نیکی پھیلانے میں بھی ہوتا ہے تو شیطان پہ قابو پایا جاتا ہے. جہاں مختلف قسم کے لوگ مختلف صلاحیتوں کو لے کر استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں تو شیطان تو کیا اس کی ذریت بھی ناکام ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکیلے بندے کے اوپر شیطان کا بڑا حملہ ہوتا ہے. سفر میں کہا اکیلے نہ جاؤ, رات کا وقت ہو تو دو بھی نہ جائیں, تین جائیں. جنگل کا سفر ہو تو زیادہ رات کو مت نکلو, دو جائیں گے شیطان ایک کو ڈکائے گا, کس کو مار, کس کا سامان لے جاؤ, اس کو قتل کر دو, کوئی برائی کا فیل کروا دے گا, جنسی جذبات غالب کروا دے گا. تین جب ہوتے ہیں نا تو شیطان پہ غالب آنے لگتے ہیں. اسی لیے عورت اور مرد کو تنہا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اگر ایون اچھے کام کی نیت سے کوئی کیوں نہ ہو, کوئی اگر ٹیچ کرنے جاتا ہے, ایک مرد ہے ایک لڑکی کو پڑھاتا ہے ٹیوشن کے نام پہ, ٹیوٹرنگ کے نام پہ, تو لہٰذا پتہ کیا چلا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے, تو اس کے لیے بہت پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ایک یاد رکھیے, کام جو بھی آپ پلاننگ کے ساتھ کریں گے, آرگنائز ہو کے کریں گے, کامیابی ہوگی. چاہے آپ فلم کیوں نہیں بنا رہے, چاہے آپ شراب بنانے کا کام کیوں نہیں کر رہے, جہاں پلاننگ آرگنائزنگ ہوگی کام اچھا ہوگا. یہی کام آپ اگر مسجد بنا رہے ہیں, مسجد کا کام کر رہے ہیں, تو بھی کامیابی ہوگی. اس کے لیے نہ مومن اور کافر کا فرق ہے, نہ نیک اور بد کا فرق ہے. اس کے اپوزٹ جب کفر والے, شرک والے, شیطانی چیلے غلط کام کرتے رہے اور اچھے طریقے سے پھلتے رہے, اس کی وجہ کیا کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اور دین کا ہی کام کیوں نہ انسان کرے, اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے بندے سے جب بندہ اس کے اندر وہ طریقہ نہیں کرتا, وہ حق ادا نہیں کرتا جو کہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہاں دیکھیے, فَفَسَقَ نَمْرِ رَبِّ, شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو نافرمانی کی تھی وہ کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم کے سجدے سے علاوہ کیا کہا؟ امری ربی. یہاں سے ایک بڑا خوبصورت نقطہ ملتا ہے, اور وہ کیا کہ انسان ایون انسانوں کے معاملے میں بھی سرکشی کرے, کوئی انسان کسی انسان پہ زیادتی کرے, کسی کی حق تلفی کرے, اصل میں وہ اللہ کے حکم کی حق تلفی کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی بھی نافرمانی ہے, کیونکہ جو باتیں اللہ کی کتاب میں ملتی ہیں وہی ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہیں. اور یہ حیرت کا انداز لگ رہا ہے, آفت تخیزون, کیا خیال ہے تم کر رہے ہو اسے؟ تم سے تو یہ امید نہیں تھی, تمہیں تو مسجود الملائکہ بنایا, تمہیں تو میں نے بڑی عزت دی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تجھے کتنا پیارا بنایا, لیکن تو پھر بھی اس شیطان کے جیسا ہو گیا. تو یاد رکھو کہ بے سلے ظالمین بدلا, ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے. ظالم کا لفظ ہے نا ظلم سے, ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو, انسانوں کی حق تلفی, اللہ کے حکموں کی نافرمانی, یہ سب چیزیں ظلم میں آتی ہیں, کیونکہ شرک بھی ظلم ہے, اور کسی حق دار کو حق نہ دینا یہ بھی ظلم ہے. ایون آپ بچہ پیدا کر لیں اور اس کی صحیح تربیت نہیں کرتے, یہ بچے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. شادی کر لے ایک مرد اور بیوی کی ضروریات پوری نہ کرے, یہ بھی ظلم ہوگا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم اتنا کثیر المعنی لفظ ہے کہ شرک سے لے کر انسانی معاملات کی ہر باریکی اس کے اندر آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ما اشہدتہم, میں نے ان کی مدد نہیں لی تھی, ما اشہدتہم خلق السماوات والارض, جب کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا, یعنی میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا, میں نے ان کو وہاں ظاہر نہیں کیا تھا, میں نے اس وقت ان کو وہاں موجود نہیں کیا تھا. یہ ساری معنی آتے ہیں, شاہدہ کا لفظ حاضر ہونے کے لیے بھی آتا ہے, گواہی کے لیے بھی آتا ہے, لیکن مفہوم کیا ہے کہ میں نے تو آسمان زمین بناتے وقت ان سے نہیں کہا تھا میری مدد کرو. کب؟ جب خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم, جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, اور نہ اس وقت ان کی مدد لی جب ان کو پیدا کیا. وما كنت متخذ المضلين عدودا, اور میں نہیں بنایا کرتا گمراہ کرنے والوں کو دستو بازو. بڑا پیارا جملہ ہے. متخذہ کا لفظ تواخذہ سے ہے. مدلین کیا ہے؟ دعات لام لام دلل دلال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جو بولتے ہیں. اور عدودہ قوت کو کہتے ہیں. عین دعاد دال اس کا روٹ ہے. جیسے ہمارے ہاں ہاتھ جو ہوتا ہے وہ ایک قوت کی علامت ہوتی ہے نا, تو یہاں مطلب کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں مجھے ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے پلان کو چھوڑ کر شیطان کے نقش قدم پہ خود بھی چلتے اور دوسروں کو بھی اسی کی طرف لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے, مددگار نہیں لیتے ان کو. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ اور اس روز اللہ تعالیٰ کفار کو فرمائے گا, کیا کہے گا؟ بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے. الذین زعمتم تمہارا زوم تھا, اصل میں تو وہ تھے نہیں, تم نے ان کو بنا لیا. فدعوہم پھر وہ ان کو پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم پھر وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے. اور کیا ہوگا آخر میں؟ وجعلنا بینہم موبقا اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان ایک آڑ, دیوار کھڑی کر دیں گے. موبق, موبق کا ایک معنی ہوتا ہے حجاب یعنی پردہ, آڑ. ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ ان کے درمیان میں عداوت ہوگی اور محشر کا عرصہ جتنا بھی ہوگا یہ ایک دوسرے کو مل ہی نہیں سکیں گے. اسی طرح موبق کا دوسرا معنی ہے کہ یہ جہنم کے اندر موجود ایک وادی ہے جو خون اور پیپ سے بھری ہوئی ہوتی ہے, کہ ان کے درمیان ہلاکت ہوگی. یہ جہنم کے اس وادی پہ ملیں گے لیکن بیچ میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے. ورال مجرمون النار اور دیکھیں گے مجرم آگ کو. فظنوا انہم مواقعوها اور خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں. مواقعون سے ہے یہ لفظ, وقع کہتے ہیں گرنے کو. واقعہ وإذا وقعت الواقعة وقوع پذیر ہو گئی چیز, وہ بھی اسی سے ہے گرنے والا. مواقع ہم پڑھیں گے آگے کہ قسم کھاتا ہوں میں بھی مواقع النجوم ستاروں کے ڈوبنے کے قصبک کی, یعنی جہنم کے اندر لگے گا کہ ہم گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنها مصرفا اور ہرگز وہاں سے نجات کی کوئی راہ نہ پائیں گے. ایسے نہیں تصور میں آتا کہ ایک بڑی گہری کھائی ہے اور کوئی اس کے کنارے پہ کھڑا ہے اور جا کے پیچھے سے کوئی اس کو دھکا دیتا ہے اور ان کو لگے گا کہ ہم اب اس میں گرنے ہی والے ہیں. کبھی کوئی بڑا گہرا کنواں دیکھا ہو, کوئی ہول دیکھا ہو تو پہلے ہی دل بیٹھنے لگتا ہے کہ کیسے ہوگا گرنا پڑے. ایسا نہیں لگ رہا کہ اللہ تعالیٰ بہت نپے تلے انداز میں انسانوں کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو جس دنیا کے بیچ میں تم لگے ہوئے اپنے آپ کو رولنے اور ضائع کرنے, یہ کل تمہارے کام نہیں آئے گا کچھ اور تم جہنم کی دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ قرآن نہیں سمجھا. حالانکہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور بے شک ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں, لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور انسان تو ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. اللہ اکبر, کیسا زبردست اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو کھولا ادھر اور اس کی نفسیات کو کھول کے بتا دیا کہ کس طریقے سے ایک انسان دنیا میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے جو کتاب دی تھی اس کو پڑھتا نہیں, اس کو سمجھتا نہیں اور اس طرح جا کے جھگڑے کرتا ہے. یہ کون سے جھگڑے ہیں؟ اس کا ہمیں ایک حدیث سے صحیح منظر پتہ چلتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے روز ایک شخص کفار میں سے پیش کیا جائے گا. اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو رسول بھیجا تھا ان کے متعلق تمہارا کیا عمل رہا, یعنی جو پیغام لے کر آیا تھا تمہارے پاس تم نے اس کے ساتھ کیا عمل کیا, کیا رویہ کیا؟ وہ کہے گا میرے پروردگار میں تو آپ پر بھی ایمان لایا اور آپ کے رسول پر بھی اور عمل میں ان کی اطاعت کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرا اعمال نامہ سامنے رکھا ہے, اس میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, یعنی تو کہہ رہا میں نے کیا تھا لیکن اس میں تو کچھ نہیں. اس پر وہ شخص کہے گا کہ میں اس اعمال نامے کو نہیں مانتا. اللہ اکبر, کہتا میں نہیں مانتا, غلط لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, یہ ہمارے فرشتے تو تمہاری نگرانی کرتے تھے, وہ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں. تو وہ کہے گا کہ میں ان کی شہادت کو بھی نہیں مانتا اور نہ میں ان کو پہچانتا ہوں, نہ میں نے ان کو اپنے عمل کے وقت دیکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ لوہے محفوظ سامنے ہے, یعنی آخری پھر جس کو کہتے ہیں مین ریکارڈ دکھا دیں گے, اوریجنل کاپی دکھا دیں گے جہاں پہلے سے سب کچھ لکھا ہے کہ دیکھ اس میں تیرا سارا حال لکھا ہے. وہ کہے گا میرے وے پروردگار, آپ نے مجھے ظلم سے پناہ دی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک ظلم سے تو ہماری پناہ میں ہے. تب وہ کہے گا میرے پروردگار اتنی غیبی شہادتوں کو کیسے نہ مانوں, جو میری دیکھی بھالی نہیں, میں اس شہادت کو کیسے مانوں جو میرے نفس کی طرف سے ہو. کہنے لگا میری اپنی شہادت دلائے. پھر اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کفر اور شرک پر گواہی دیں گے. اس کے بعد اس کو آزاد کیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت میں حضرت انس سے بھی اسی سے ملتے جلتے لفظ ہیں, یہ ہے کان الانسان اکثر شیئن جدلا, اتنا جھگڑتا ہے انسان, لڑاکا. آپ دیکھیے پیدا ہوتے ہی بچے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, جھگڑا جھگڑا. گھر والوں سے دو بچے جمع ہو جائیں تو لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں, ذرا بڑے ہوتے ہیں تو جائیدادوں پہ جھگڑ رہے ہیں, ذرا اور بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کے رشتوں پہ جھگڑتے ہیں. حیرت نہیں ہوتی؟ آج ذرا انسانیت کو دیکھیں. کبھی آپ نے خبروں میں یہ خبر سنی کہ دو درخت جھگڑ پڑے, دو درختوں کا مقدمہ چلا, ہاں دو کرسیاں جھگڑ پڑی؟ انسانوں کا حال کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ جھگڑالو بہت ہے اپنی زندگی میں. ہم واقعی اگر امن اور چین لانا چاہتے ہیں جھگڑوں کو نکال دیں. اللہ کے ساتھ جھگڑا تو بہت ہی برا ہے, اور اصل میں سارا ٹیکسٹ چل رہا ہے نا یہ اللہ کے ساتھ جھگڑے کا. اس لیے ہم کہ اللہ نے کتاب ہدایت بھیجی, لوگوں کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ اسی پہ اظہار تعصب فرماتے ہیں, وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدیٰ, اور کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئے جب آ گئی ان کے پاس ہدایت کی روشنی. یعنی اب اور کیا چاہیے تھا, اور کون سا موقع ملے گا؟ اللہ نے ہدایت کی بات بھیج دی, کتاب آ گئی, روشنی آ گئی, اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا آفتاب روشن کر دیا, مشرق مغرب کو منور کر دیا اس ہدایت کی روشنی نے. اب یہ لوگ اندھے بنے ہوئے ٹھوکرے کھا رہے ہیں, پھر روتے ہیں زندگی بڑی مشکل ہے, پھر روتے ہیں غم بہت ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان کو اور چاہیے؟ فَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ, اور کس چیز نے روکا ان کو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے سے؟ اب یہاں سوال ہے, دو چیزوں سے ان کو کس چیز نے روکا؟ ایک ہدایت آ چکی تو اس کو ماننی رہے, اور دوسری گناہ کر کے بیٹھے میں اور توبہ کا شوق ہی نہیں. اب اگلے حصے میں وجہ بتائی جا رہی ہے, اللہ ہاں مگر ایک ہی ریزن ہے ان دو باتوں کے نہ ہونے کی, انت تیہم سنت الاولین, مگر یہ اس بات کے منتظر ہے کہ آئے ان کے پاس پہلے لوگوں کی سنت, او یا تیہم العذاب قبولا, یا آئے ان کے پاس طرح طرح کا عذاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے بڑوں نے بھی نہیں مانا, اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پر چلتے ہیں, ان کے طریقوں پہ چلنا چاہتے ہیں, ان کے معاملات کے ساتھ چلتے ہیں. ان کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نبی آئے اور ان کو ہدایت دے. دیکھیں انسان غلط کام بھی کر رہا ہو نا اس پہ خوش بہت ہوتا ہے. بعض کہتا ہے بیٹھ گئے تو بیٹھ جائے, بعض لوگوں کا گھر اتنا اچھا نہیں ہوتا کہتے ہیں اب یہاں سے کیا اٹھ کے جانا ہے. بالکل اسی طرح لوگ جب باپ دادا کے طور طریقوں پہ جی رہے ہوتے ہیں نا, تو کوئی ہدایت کا چراغ بھی روشن کر کے دکھائے, بہت بڑا سورج بھی دکھے نا ان کو روشنی کا, لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. کہتے ہیں اندھیروں میں رہو, آنکھیں کھول لی پھر گندگی دکھے گی, پھر مٹی صاف کرنی پڑے گی, پھر چیزیں اٹھانی پڑیں گی. کہا کوئی بات نہیں, اصل میں دھمکی یہ کہ یہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. قبولہ کا جو لفظ ہے یہ مقابل کی طرح حال ہے یہ, اور واحد اس کو ہوتا ہے قبیل. قبول کیا ہے؟ جمع قبیل کی, جیسے سبیل کی جمع سبل ہوتی ہے. طرح طرح کا عذاب قبولن, مراد یہ کہ ان کے بالکل سامنے عذاب آ جائے پھر مانیں گے, کیونکہ پولیس مین کو دیکھ کر تو پھر انسان نہیں چوری کر سکتا نا، اسی طرح فرشتوں کو دیکھ کر یہ پھر اپنے بات پہ قائم نہیں رہیں گے، باقی نہیں مانتے تو پھر نہ مانیں۔ ان کے نہ ماننے سے کیا اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان رونگ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر صرف خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ ہوتا کیا ہے، ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور جھگڑتے ہیں کافر بے سروپا دلیلوں کی آڑ لے کر، تاکہ لیدخدوا به الحق، تاکہ وہ مٹا دیں اس سے حق کو۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ حق کو پیچھے کر دیں۔ یہ جو لفظ ہے نا لیدخدوا، یہ دخزا سے ہے، دا خا دو آد اس کا روٹ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھسلنا، سلپ ہوتے ہیں نا جیسے پاؤں، عربی زبان میں کہتے ہیں دخدت رجلوہ، اس کا پاؤں پھسل گیا۔ یہاں اس سے مراد ہے کسی چیز کا زوال، ٹلنا اور باطل کرنا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں دخدت حجتہ دخودن ای بطلت کے معنوں میں، یعنی اس کی حجت باطل ہو گئی۔ تو لہذا اللہ کے دین کو اپنی باطل باتوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ چاہتے کیا ہے، یریدون لیطفی نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں بجھا سکتے، اس لیے کہ اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے۔ تو یہ آج کے دور میں بھی اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں، اصل میں اسی آیت کی روشنی میں وہ کیا ہیں، تاکہ حق مٹ جائے اور ہماری باتیں چل جائیں۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور بنا لیا انہوں نے میری آیتوں کو اور جن سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق۔ ان کو آیتیں مذاق لگتی تھی، کھیل سمجھتے تھے آیتوں کو، کس طرح سے اس کو منمانے طریقوں سے پڑھتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہر جمعے کو ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں، اور زندگی میں دیکھے تو کہاں کہاں اعراض ہے، کہاں خضوعن ہے ان آیتوں کا، یہ ہر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر اب یہاں سے سبق کے آخر تک اللہ تعالیٰ انسان کو شعور دلاتے ہیں، کیا وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں سے، لیکن فَأَعْرَضَ عَنْهَا، بس اس نے روگردانی کر لی ان سے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور فراموش کر دیا اس نے ان اعمال بد کو جو آگے بھیجے تھے اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ سب کچھ کر کرا کے بھی کہتا ہے میں نے کیا کیے، میں تو صاف ستھرا ہوں۔ ایسی سوچ کب آتی ہے، سارے گناہ کر کے بھی انسان کی، جب اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، تو ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں پر پردے۔ یہ جواب ملا ہے آپ کو اس بات کا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، روزے تو ہم رکھتے ہیں، اب آپ اور کیا کرانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو آیتوں سے اعراض ہے، پسند نہیں آتی آیتیں، زندگی میں اعراض ہے، عملی اعراض ہے، پھر بھول جاتا ہے جو برے کام کرتا ہے، سب کچھ بھول کے کہتا ہے میں نے کیا کیا، کیا میں نے کوئی کبھی گناہ کیا؟ اور اس کی وجہ کیا کہ دل پردوں میں ہے، کس بات سے، یفقہوہ، کہ اس قرآن کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور کانوں میں بوجھ ہے، گرانی ہے ان کے کانوں میں، میل پھنسا ہوا ان کے کانوں میں۔ اس کی کیا علامت ہے، کانوں میں میل ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو جب بھی وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ ہے اکثریت کا آج رویہ، بلائیں تو کہتے ہیں سوری ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ہم اویلیبل نہیں ہیں، ابھی سیریس نہیں ہوئے، ابھی دنیا نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے۔ کہ ان کو بتاؤ دنیا کیا ہے، جیسے پانی نکلتا ہے آسمان سے اور چند دن کے بعد خشک پتوں کی صورت میں پاؤں میں نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ کتنا دکھ ہے نا ان آیتوں میں کہ ان تدعوہم الی الہدیٰ فلن یہتدوا اذًا ابدًا۔ دیکھیے یہاں لا نہیں لن آیا، نیور کے معنوں میں، یہ نہیں پکڑیں گے ہدایت، اور پھر آگے ابدًا، تاکید در تاکید۔ اب دل میں ایک سوال آتا ہے کہ اتنے زبردست رویے ہیں ان کے، اتنا کٹھور پن ہے ان کے اندر، اتنی بات ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو موقع کیوں دیتا ہے بچنے کا؟ چلے ہم تو بے بس ہیں، کیا اللہ تعالیٰ بے بس ہے؟ نہیں، اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ کیوں نہیں ان کو پکڑتا، اس لیے کہ وربک الغفور ذو الرحمہ، آپ کا پروردگار تو بڑی بخشش والا رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر وہ پکڑ لیتا ان کو ان کے کیے پر تو جلد لے آتا ان پر عذاب، لیکن نہیں لا رہا. کیوں؟ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کو سزا دینے کا ایک وقت مقرر ہے، نہیں پائیں گے اس وقت اس کے بغیر کوئی پناہ کی جگہ. جیسے آخر میں حساب ہونا آتا تو بندہ کہتا چلو کوئی بات نہیں، لگ جائے گا پتہ، ابھی اس کو چھٹ دے دو، اس کو کھلی چھٹی دے دو، آخر میں پکڑ لیں گے. کہا دنیا میں اگر اللہ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ ان کے ظلم پر ان کو فوراً عذاب کی چکی میں نہیں پیستا، ٹھیل دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ اور غلط کام کر لیں. لیکن ایک وقت آئے گا جب جائیں گے اللہ کے سامنے تو کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. موئلہ کا جو لفظ ہے، لوٹ کر آنے کی جگہ، موئل. آپ دیکھیں نا، اگر آل لفظ جو ہوتا ہے نا تو وہ اس پہ لگ جاتی ہے تو یہ انداز بن جاتا ہے، اسم ظرف اصل میں یہ. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے آخر میں پھر ایک یونیورسل ٹروتھ بتا دیا کہ وَتِلْكَ الْقُرَى، یہ ہیں بستیاں. قُرَى قَرِيَةٌ کی جمع، واحد اور جمع پہ غور کر رہے ہیں نا آپ لوگ. اَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کیا. لَمَّا ظَلَمُوا، کب کیا؟ جب انہوں نے ظلم کیا. اور وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد، ایک وقت تھا. مہلک مفعل کا وزن ہے، ہلاک ہونے کی جگہ، یہ بھی اسم ظرف ہے. اور موعدہ، یہ بھی اسم ظرف ہے، وعدے کی جگہ، موعد. انشاءاللہ آپ جب گرامر کو زیادہ تھوڑا سا سمجھیں گے نا تو صرف ساؤنڈ سے ہی آپ کو معنی یاد ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں لفظی ترجمہ کرتے وقت، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی وہ پہچان نہیں ہوئی لفظوں کی. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے. اگر ایک سٹریچ میں پوری بات کا خلاصہ کر دوں تو دنیا کی زندگی پانی سے شروع ہوئی، چند دن کے بعد چورا چورا ہو کے سب کچھ ختم. مال اور بیٹے دنیا کی زینت تو ہیں ہی، آخرت کی زینت بھی بنا لو. اور پھر قیامت کے مناظر، چٹیل کچھ بھی نہیں رہے گا، ادھر رب کے سامنے صفوں میں کھڑے کر دیے جاؤ گے، اکیلے آئے تھے جس حال میں ویسے ہی لے جائے جاؤ گے، اور وہاں تمہارا نامہ اعمال کھلی کتاب کی طرح سامنے ہوگا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرا، نہ چھوٹی چیز ہوگی چھٹی بھی نہ بڑی، سب کچھ ووجدوا ما عملوا حاضرا. اور رب ظلم نہیں کرے گا، یہ نہ آپ کہیں کہ اللہ نے میری کوئی نیکی نکی نہیں، کوئی رہ گئی انٹری لکھنے سے، اندراج نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. بیچ میں آدم اور ابلیس کی بات حجت کے لیے پیش کر دی کہ یا تو ابلیسی رویہ اختیار کر کے شیطان اور اس کے چیلوں کو اپنا دوست بنا لو، یا پھر تم اس مقصد کو پہچانو جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا. لیکن انسان زیادہ شرک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس لیے اگلی چند آیتوں میں شرک اور پھر آخر میں ہدایت پہ نہ آنے کی وجوہات بتائی گئیں. پہلوں کا دستور اور عذاب کے منتظر ہے. نبیوں کو نہیں مانتے کیونکہ نبیوں کو ماننے سے زندگی میں تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، اور اصل بات کیا ہے کہ کانوں پہ بوجھ ہے، دلوں پہ پردے ہیں. بلاؤ گے ہدایت پہ تو نہیں آئیں گے. اللہ پکڑتا کیوں نہیں ان کو؟ اس لیے کہ ربک الغفور ذو الرحمہ، وہ بڑا رحم والا بخشنے والا ہے. ہاں جب پکڑنے پہ آئے گا تو بندہ ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے، اور یہی قانون افراد کے لیے بھی ہے اور یہی قانون قوموں کے لیے بھی ہے. اس لیے وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. سبق نمبر 152 آیت نمبر 32 سے 49 سورۃ الکہف. لیسن نمبر 152 آیت نمبر 32-59 سورۃ الکہف. لفظی ترجمہ دہرائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ کیسی لگی آج کی تفسیر؟ کیا سیکھا؟ بہت خوبصورت. جیسے استاذہ جی نے سٹارٹ میں بتایا ہے مادیت پرستی کا خاتمہ ان آیات میں ہے. تو کیا سمجھ آئے؟ بہت خوبصورت آیات ہیں. ویسے ہی سورۃ کہف تو ہے ہی بہت خوبصورت. مجھے بہت پسند ہے کیونکہ کون سے صحابی کہتے تھے جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پسند ہو، کہتے اگر انہوں نے کہہ دی ہے تب بھی ٹھیک ہے اور کوئی چیز پسند ہے. انذار سے بڑی ہے، بالکل ڈرانے والی تھی. بہت زیادہ ڈرانے والی آیات تھی اور بہت اچھے طریقے سے محاسبہ کرانے والی تھی ہماری. کیونکہ یہ دیکھیں کہ ہمیں پیچھے سے ٹرانسلیشن اللہ تعالیٰ نے سنوا دی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ریکارڈنگ اسی طرح ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو ابھی مجھے بتائیں کہ آج کیا لیا، کیا سمجھ آئی ہے، کیا سیکھا آپ نے، ادھر شیئر کریں مجھے. کیونکہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا آیت نمبر 45 سے ہے. جی سعدی آپ نے کیا لکھا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو جو ہمیں دنیا میں ملی ہے ان کو عادی بنا لیں. اللہ کی نعمتوں کو جو ہمیں دنیا میں ملے ہیں ان کو عبدی بنا لیں. ٹھیک ہے، بالکل. دنیا کی بے ثباتی کو ہر لمحہ یاد رکھنا ہے. جی بالکل، ابدی زندگی کو، بالکل جو ہمیں اچھی ہے ان کو زندگی بن کے بنانا ہے. ان میں نعمتوں میں بعض دفعہ تکبر نہیں کرنا. زندگی ایک بارش کی طرح ہے، واقعی زندگی ایک بارش کی طرح ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ زندگی میں آپ، ہم لوگ جو گھر پکے بناتے ہیں، جگہ پہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا حدیث کا مفہوم ہے نا کہ یہ مسافر آیا نا، ایک انسان جو ہے حضرت علی کو شاید غالباً کہا تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کہ ایک جیسے ایک مسافر سفر کر رہا ہے، ایک سائے درخت کے سائے طرح تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، پھر آپ نے سفر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اسی طرح دنیا بھی ہمارے لیے، ہمارا یہاں پہ ٹھکانا صرف چند لمحوں کے لیے ہے. چند لمحوں کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی تک جو لوگ آئے ہیں، جیسے ہمارے انبیاء کرام آئے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ سب سے زیادہ جو زندگی در اگر ٹائم گزارا، حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال تبلیغ کی تھی، تو اس کا کیا حاصل ہوا تھا اور انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، لیکن ان کا مقصد بھی صرف یہ توحید کا تھا. اگر جیسے یہ سورۃ کہف ابھی ہم جو پڑھے ہیں، ان کا جو اصحاب کہف والے تھے، ان کو جب اٹھایا گیا تھا ان سے پوچھے کہ کتنی دیر کے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے دن کا کچھ حصہ یا اس سے بھی کم ہم جو ہے ابھی تک سوئے ہیں، حالانکہ وہ کتنے 100 سال سوئے رہے ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. مال اور اولاد کو آخرت کے لیے لگائیں، بالکل بالکل ضرور. آپ ان کو اچھی تربیت کریں، اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، دنیاوی دینی تعلیم دیں، لیکن نظر آخرت پہ ہو کہ ہمارا جو ہے خاتمہ ایمان پہ ہو، نہ کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں کرے کہ جو عذاب کا مزہ چکھیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ کرنا. جی دنیا کی مثال، پھر اس میں پانی بارش کی طرح دی گئی ہے. جی اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پھر مال اور جو بیٹوں کا آپ نے جیسے بتایا، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، نیکیاں. اچھا ایک تو اس صورت میں ہے نا نیکیاں, آپ نے جیسے بھی یہ بہت اچھا بتایا مال اور اولاد کو آخرت کے لیے لگائیں, یہ بھی ہماری نیکیاں ہی بنتی ہیں. اگر مال کو بھی ہم اچھے کام میں لگائیں گے اور اولاد کو بھی اگر اچھے اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں, ان کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم شروع سے دیں, اچھائی اور برائی شروع سے دیں. ہم لوگ زیادہ تر ایسے کرتے ہیں کہ خود بڑے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, بچوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں. بچوں کو علیحدہ نہیں رکھے, اپنے ساتھ بٹھائے کریں. مال اولاد ہو یا نہ ہو, ہر حال میں الحمدللہ کہیں کہ ہر فیصلے میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. بالکل اگر کچھ نعمتیں نہ ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم باقی سوالات کریں. بالکل صحیح بات ہے, جو ہمارے پاس ہیں ان پہ ہم شکر نہیں ادا کرتے بلکہ اس کے لیے روتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہو کہ اس میں ہمیں ابھی تک اس نے کیوں نہیں دی, اگر دی بھی تھی تو لے لی ہے, اس میں بھی حکمت ہوگی. ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بڑا کرے اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی پھر آگے دیکھیں, آیت نمبر ہے 48 میں ہے, اور وہ پیش کیے جائیں گے تیرے رب پر صف در صف, البتہ تحقیق آگے تم ہمارے پاس جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ. اس میں کیا سمجھ آئی ہے, صف در صف کیسے, یہ بتائیں گے تھوڑا سا. اس میں استاد نے بتایا یہ انسان اس وقت ہے جب قرآن کو سمجھ ہوگی. تو جی بالکل بالکل, انسان کو انسان تو ہم ویسے تو کہلاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس کو کچھ سمجھ آ گئی تو وہ دنیا میں محنت کرنی ہے تاکہ کل جب ہم اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے تو ہمیں امبیرسمنٹ نہ ہو. بالکل جی صحیح بات ہے, زندگی کی صف ہے, صف تر صف ہمیں سورۃ فجر میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے نا صف تر صف آئیں گے اور ہمیں بھی صف تر صف لائنوں میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا, بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے. اور ایک ایک قبر سے مختلف روایات آتی ہیں, سو سو ایک قبر سے نکلیں گے مردے نا, اور بغیر ختنہ کیے ہوئے بغیر کپڑوں کے نکلیں گے. تو اس پر حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں یہ استاد نے بتایا بھی تھا ایک کسی تفسیر میں, کہ آئیں گے تو وہ سارے اسے پوچھیں گے کیا اس وقت کسی ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں, کس طرح ہم لوگ ہوں گے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہتے ہیں, عائشہ اس وقت ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. اولاد اور مال کو صدقہ جاریہ کرنے کا مطلب بنانا متعلق, جی بالکل صحیح بات ہے. اولاد اور انسان کے لیے نماز میں صف بندی اس کی یاد دہانی ہے, صحیح بات ہے. یہ ضرور چیک کیا کریں, اگر آپ بائی جماعت آپ کا اتفاق ہو مسجد میں جا کے پڑھنے کا عورت کا انتظام ہے تو اس میں لازمن آپ اس چیز کا اہتمام کریں. ہاں صف بندی کے لحاظ سے جیسے ہمارے یہ کسی بھی جگہ پہ آپ نے کیو میں لگنا ہے, وہ بھی اسی چیز میں آ جائے گی کہ ہماری کیو بھی اچھی ہو, ہم اس چیز میں ہم لوگ ٹھیک ہونی چاہیے. اچھا سیدھے راستہ اختیار کریں تو ہمارے سیدھے صف ہوگی, بالکل صحیح بات ہے. سیدھا راستہ بھی اختیار کریں گے لیکن یہ بھی ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں, کیونکہ ہم نے پیش کیا جائے گا. اور پہلی مرتبہ کب پیش کیا گیا تھا, اس کے بارے میں کیا سمجھ آئی ہے؟ 48 میں ہے نا, پہلی مرتبہ ہم کب پیش ہوئے تھے, جیسے پہلی مرتبہ پیش کیا گیا تھا, یہ لازمن آپ نے دیکھا ہوگا, پھر استاد جی نے مینشن کیا. جی جیسا کہ پیدا کیا تھا تم کو ہم نے پہلی مرتبہ, بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہم جو اس دنیا میں آیا نا وہ ہمارا پہلی مرتبہ آنا ہے. جب روح بنی ایکسیلنٹ, شاباش. یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں یہ لازمن ذہن میں رکھیں, کیونکہ باسوا کہتے ہیں نا کہ ہم ادھر آئیں, کیونکہ روحوں کا جیسے ایک جگہ پہ بچے کی پیدائش بھی ہے, اور یہ جو ابھی بتایا گیا نا جب روح ہماری بنی تھی سب کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں, یہ ہم نے جس آیا تھا ذکر اس میں بھی صلی اللہ علیہ نے ذکر کی, کافی دفعہ یہ چیزیں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے اچھا پھر دیکھیں آگے آ رہا ہے اسی کے اینڈ میں نا, بلکہ سمجھا تم نے کہ ہرگز نہیں ہم نے بنایا تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت, یعنی یہ ان لوگوں کو قیامت کے دن لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے تھے آخرت میں. ٹھیک ہے نا, الستو بربی والی, جی ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, بالکل صحیح بات ہے. پھر دیکھیں واہ دیا گا کتاب و فتح مجرمین, اور رکھ دی جائے گی کتاب تو تم دیکھو گے مجرموں کو ڈرے ہوئے ہوں گے. اب یہ ان کو نہ دیکھیں, مجرم ہم بھی ہو سکتے ہیں, یہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بہت سخت آیات ہے نا, یہ جس وقت میں ابھی بھی جمعے والے دن پڑھتی ہوں نا تو اس میں مجھے یہ جس وقت آتا ہے نا کہ کبھی یہ نہیں کہ ہر وقت ذہن میں ہوتا ہے, لیکن خاص کر اس کا نا یوگاد, یہ ایک ایسی کتاب ہے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. ہائے افسوس ہم پر، کیا ہو گیا اس کتاب کو، نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹی چیز اور نہ کسی بڑی چیز، مگر اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے. وجد اور وہ پا لیں گے، ما عملوا حاضر، جو انہوں نے عمل کیے حاضر. اور اللہ تعالیٰ لاسٹ میں کہہ رہے ہیں، ولا یظلم ربک احدا، اور نہ ظلم کرے گا تیرا رب کسی ایک پر بھی. یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی بات ہے، اس کو لازمی اس پہ سوچیے گا اور اس پہ ضرور کمنٹس دیں، بتائیں لوگوں کو، خود پہ عمل کریں کہ ہمارا نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ لازمن آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے جی، آپ میں سے کوئی آئے گا شیئرنگ کرے گا، مائک لے گا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے تو شیئرنگ کے لیے، کیونکہ آج آپ کی نہیں ہوگی گرامر آج آپ کی، کیونکہ میں تھوڑا بزی ہوں، تھوڑا سا مجھے میں نہیں کروا سکتی آج. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ آنا چاہیں مائک تو پلیز ہینڈ ریز کریں، کیونکہ اس پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کچھ کہیں، کیونکہ یہ واقعی بہت امپورٹنٹ آیات ہے اور اس میں ہمارا شرح صدر ہونی چاہیے. نماز ٹائم نو وی کین ڈو آفٹر بریک. جی بالکل، ابھی نماز ٹائم، ابھی ساتھ ہی آپ کو پھر تجوید کا ٹائم ہوگا، تجوید کے بعد آپ کی جو ہے وہ بریک ہوگی. اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہو تو آپ پرس پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، مائک کے لیے آئیں گے، مائک لیں گے. آئیں ابیا، ثانیہ، زوبیہ، عائشہ خالد جی، فریدہ، سارے آئیں، کیونکہ میں تھوڑا سا چاہ رہی ہوں کہ ان کے حوالے سے تھوڑی سی ہم مادیت پرستی کے لحاظ سے بات کر لیں. کہ دیکھیں آگے پھر آ رہا ہے ابلیس کا ذکر، آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے نا، تو یہ مادیت پرستی کے لحاظ سے لازمت ہمارے کنسپٹ کلیئر ہونے چاہیے. کافی ساری چیزوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں لیکن ہمارے کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتے. جی کوئی آئے گا؟ کوئی ہینڈ ریس نہیں کر رہا. جی سادیا آ جائیں، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیتے ہیں. جی سادیا میں آپ کے لیے مائک چھوڑ کے پھر عائشہ خالد آپ آ جائیے گا. ٹھیک ہے، ون بائی ون آپ آتے جائیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیسن میں جو دنیا کی بے ثباتی ہے وہ تو ہم قرآن پاک کا جیسے شروع سے ہی موضوع رہا ہے اور آج بھی اس میں ایسے ہی ہے، لیکن جو جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے کہ مال اور بیٹے کو دنیا کی آسائشوں سے تشبیہ دے کے پھر ان کا ضائع ہو جانا اور اللہ کی راہ میں نہ لگانا ہمیں کیسے نقصان دیتا ہے، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. کہ جیسے استاذہ جی نے بھی بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ مطلب یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں بیکار ہیں یا ہمارے لیے کوئی مصیبت آ گئی ہے، خوشیاں منائیں لیکن ان کا حق بھی ادا کریں. حق کیسے ادا کرنا ہے؟ ان کو ویسے استعمال کرنا ہے مال کو، اور اولاد کی تربیت ایسے کرنی ہے جو ہمارے لیے اس دنیا کے بعد بھی ہمارا ان کے ساتھ ساتھ بنا رہے، مطلب ہمارے اعمال صالح بن جائیں. اور مطلب یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اگر مل گیا تو خوش قسمتی ہے دنیا میں، کہ اگر مل گیا ہے تو اس کو اپنے، یعنی اس کو اپنی دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے اس کو تیار کریں، نہ کہ صرف دنیا میں ہی استعمال کر کے چھوڑ دیں. یہ یعنی یہ عارضی رشتے ہیں، جیسے ٹیچر نے بتایا، اگر ان کو ابدی بنانا ہے، ان کو یعنی زندگی کے بعد بھی ان کا ساتھ، یعنی ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس پہ بھی محنت کرنی ہے. اور یہ جو ٹیچر نے بتایا کہ مطلب باپ دادا کے جو طریقے ہیں نا، یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جو چھوٹتے نہیں چھوٹتے. یہ تب کا نہیں، یہ آج کا بھی مسئلہ ہے، ہر دور کا مسئلہ رہا ہے. اور میں کہتی ہوں بلا شبہ یہ قرآن کا ہی مطلب یہ قرآن ہی بتا سکتا ہے لوگوں کو کہ ہمارے اندر کون کون سی باتیں ہیں جو چپکی رہتی ہیں. جو مطلب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف لگایا، اور اگر قرآن کو دیکھا سمجھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، کہ قدم قدم پہ اس بات کا ذکر ہے، باپ دادا کے طریقے قدم قدم پہ ذکر ہے، اور ہماری حقیقی زندگی میں اس کا قدم قدم پر ہی واسطہ پڑتا ہے، ہمیں قدم قدم پر ہی واسطہ پڑتا ہے. پہلے تو ایک انسان، وہ ایک عجیب چیز بن جاتا ہے نا فیملی میں کہ اس کو کیا ہو گیا. مطلب وہی بات جو قرآن میں ہے. پھر استاذہ جی اس کی ایکسپلینیشن میں بہت اچھا بتاتی ہیں بھائی, وہی ڈائلاگ وہی باتیں ہوتی ہیں جو استاذہ جی بتا رہی ہوتی ہیں, وہی انداز ہوتا ہے. اللہ اکبر. کہ یعنی مطلب یہ قرآن مطلب ایسی کتاب, یقیناً یہ اللہ ہی کی کتاب ہے جس نے بنایا ہے انسان کو, اور اس کو پتا ہے کہ یہ کیا کیا کر سکتا ہے, یہ کیا کیا بول سکتا ہے, اور اسی لیے ہمارے سارے رویے اس میں موجود ہیں. مطلب سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. السلام علیکم. اوکے. السلام علیکم. میں ابھی سورت کہف کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ شروع میں میں ایک اور سینس میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میری تجوید بہت خراب تھی, لیکن اب آہستہ آہستہ الحمدللہ ہم سبھی یو نو ابھی 15 پارا پہ آ گئے ہیں, تو اب بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ سورت یوسف کے بعد, کیونکہ ان کے ورڈز کافی مشکل تھے, تو اس کے بعد سے کافی آسانی بھی ہو گئی ہے. تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم بار بار جب پڑھتے ہیں تو ہمیں آسانی کے ساتھ اس کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے. اور جہاں تک سورت کاف کے بارے میں ہے کہ الحمدللہ جب اس کے میں ہم نے مجھے دو چیزیں جب میں لاسٹ پارٹی میں بھی گئی تھی تو میں اپنی ساری فرینڈز کو شیئر کر رہی تھی کہ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ کے بارے میں جو ہم نے پڑھا, تو بہت اچھا لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 15 دن تک ان پہ وحی نہیں آئی تھی. وہ جو ہماری اساتذہ جی نے جس کے بارے میں بتایا تھا کہ مشرقین نے جب کوشچن پوچھا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا, تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. ہمیشہ ہمیں ماشاء اللہ اور انشاءاللہ کا استعمال جس جگہ پہ ہوتا ہے وہ ضروری ہے, وہ کہنا چاہیے. اور بیسیکلی ہر دن ہم اتنی نئی چیزیں سیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے. اور وہ جیسے کہنا چاہیے یہ کہ میں تو بار بار یہ کہتی ہوں کہ اس ویری فنی دو, لیکن میں کہتی ہوں کہ میں تو دیوانی دیوانی دیوانی, میں تو اللہ کی دیوانی. وہ حال ہو گیا کہ سارا دن بھی وہی پڑھتے رہو, وہی بات کرتے رہو, وہی سوچتے رہو, تو ایمان بہت تازہ رہتا ہے. جب آپ کسی کے پاس جاتے ہو تو آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں یا آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اللہ والے ہیں, آپ کی زبان سے کچھ اور نکلتا ہی نہیں ہے. آپ بات بھی کرتے ہو تو یو نو گھما پھرا کے آپ حدیث پہ لے آتے ہو, آپ گھما پھرا کے قرآن کی کسی آیا پہ لے آتے ہو. لیکن الحمدللہ اس سب سے اچھی یہ بات ہے کہ اب سارے فرینڈ سننا چاہتے ہیں. جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو دے وانٹیڈ ٹو لسن کہ اچھا اب تم نے نئی چیز کیا سیکھی ہے. اور میرے اپنے گروپ پہ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ میں نے ایک گروپ سٹارٹ کیا تھا, جیسے ہماری جو ایوری ڈے وہ تفسیر آتی ہے اساتذہ جی کی, تو میں نے ایک بندے سے شروع کیا تھا. میری ایک دوست تھی وہ گروپ میں سے نکل گئی تھی کہ سارا وقت ٹین ٹین کی آواز آتی رہتی ہے تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن, آئی سیڈ اوکے میں تمہیں اکیلے بھیج دوں گی. اور وہ ایک بندی سے میں نے گروپ سٹارٹ کیا, تو میں جہاں جاتی ہوں میں اس کے بارے میں بیان کر رہی ہوتی تھی کہ اب یہ ہوتا ہے گروپ میں, یہ ہوتا ہے, تم سنو تو صحیح سنو تو صحیح. اور اب ماشاء اللہ اس گروپ میں آلموسٹ 180 لوگ ہو گئے, تو دیٹ از ویری گڈ آلسو. مجھے بہت اچھا لگتا ہے, جتنا سیکھتی ہوں اتنا دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں, جس سے فون پہ بات کرتی ہوں یہی بات کرتی ہوں. اور الحمدللہ ہم سبھی اسٹوڈینٹ ہیں اور ہم سبھی میرا خیال ہے کہ اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ بھی ہے, ڈر بھی ہے, خوشی بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایک سے ایک بڑھ کے عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا الہی آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. آج کا لیکچر میں زیادہ سن نہیں پائی کیونکہ میری طرف نیٹ پرابلم بہت زیادہ تھی, تو جتنا میں نے سنا اس میں مجھے سمجھ یہی آئی ہے کہ بندے کے پیدا ہونے سے اس کے آخر تک ایک ہی اس کا مقصد ہونا چاہیے, اور وہ اللہ کی رضا ہے. اور انسان اپنی آخری سانس تک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اسی تگودوں میں اپنی زندگی گزارے. اور جو ہمیں مین آج مقصد تھا اس لیسن کا, وہ مال اور اولاد کا پتہ چلا کہ وہ بہت بڑی آزمائش ہے مال اور اولاد, اور ان کا صحیح یوز جب کیا جائے تو وہی انسان پھر کامیاب رہ سکتا ہے جو مال اور اولاد کے ساتھ بیلنس ہو کے چل سکے. اور جبکہ ہم نے پچھلے لیسنز میں پڑھا تھا کہ سب سے چھوٹی آزمائش مال کی ہوتی ہے انسان کے لیے, جبکہ وہی ہمیں دنیا میں دیکھے تو ہمیں وہی بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے کہ زیادہ مال آ جائے تب بھی مسئلہ اور نہ ہو تو تب بھی مسئلہ. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہم پڑھیں بس اس پہ عمل کریں, اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ ہم لوگ روز جو اپنی کلاس لیتے ہیں اس میں سے ہم اپنے عمل کی بات روز ایک لکھ لیں اپنی ایک ڈائری میں اور پھر اس پہ عمل کریں, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ صحیح سنت کے مطابق ہوگی. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری ساری آیات آج کی بہت اچھی تھی, لیکن جو مجھے اسپیشلی بہت آیا جو ہے وہ انسپائر کی ہے وہ 58 آیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ تیرا پروردگار بہت بخشنے والا صاحب رحمت ہے. اس پہ اتنا اللہ پہ پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جو ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں جو گناہ کرتے ہیں یا کوئی ہم سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں یا کچھ چھوٹی بھی غلطیاں ہوتی ہیں ہمیں ہم پہ فوراً عذاب نہیں آتا. یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پوری لائف ہمیں دی ہوئی ہے جتنی بھی ہے ہمیں, اور یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کتنی زندگی ہے, کیونکہ اگر ہمیں پتا ہو تو پھر ہم اس چیز کو جو ہے وہ بالکل اپنی اینڈ آف دا اینڈ پہ ہم رکھ لیں کہ پرائیورٹائز کر لیں کہ ہم اینڈ پہ یہ کتنی رہ گئی ہماری زندگی, بس ہم اس لائف اس پیریڈ میں جو ہے وہ ہم یہ کریں گے, اس پیریڈ میں ہم یہ کریں گے. تو یہ ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بندے کو یہ چانس دیتا ہے, روز صبح شام پانچ وقت کی نماز میں اذکار میں ہمیں یہ ایک چانس ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگ لیں اور اپنی غلطیوں پہ, کیونکہ یہ ہو جاتی ہے. قرآن پڑھ کے بھی آپ, قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو کے بھی آپ, مجھے تو لگتا ہے کہ ہم کوئی چیز ہمارے پاس ایسی ہے ہی نہیں کہ ہم کہہ سکیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ہم نے اپ ٹو دا مارک یہ جو ہے وہ اپ ٹو اسٹینڈرڈ کو میٹ کیا ہم نے یہاں پہ, یا یہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ہم نے ویسے ہی کیا. مطلب نماز پڑھ کے بھی آپ کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اور اللہ کی بہت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں فوراً نہیں پکڑتے. مجھے اس چیز سے بہت زیادہ ہوتا ہے, اللہ پہ بہت پیار آتا ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہم سب کی مغفرت کرے. اور سب سے بڑی بات مطلب یہ جو بچوں کی بات ہوئی ہے بیٹوں کی, اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی اولاد دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بینگ پیرنٹس جو ہے وہ ہم لوگوں کو توفیق دے کے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ سنت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کر سکے, جو چیزیں ہمیں جو ہمارے اندر جو فلاس تھے ہم اپنے بچوں میں وہ ٹرانسفر نہ کریں, ان کو اسی وقت پکڑ لیں اس پرابلم کو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ہم لوگوں کو لگائے اور ہدایت دے. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں جاتا ہوں باہر دیکھتی ہوں کہ اسپرنگ شروع ہوتا ہے تو دفتر پتے لگ جاتے ہیں, اور جب آٹم آتا ہے تو پتے جھلنے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ دفتروں کے پتے دفتروں پہ رہ جاتے ہیں, کچھ سبز رہتے ہیں سردیوں میں بھی, اور کچھ گل جاتے ہوں گے جب خالی ہو جاتے ہیں, ان کی جو شاخیں ہوتی ہیں خالی ہوتی ہیں. تو انسان کی زندگی بھی ایسی ہے کہ ہمیں بھی یہاں سے ایک دن چلے جانا ہے, پتہ نہیں کتنی ہے کتنی نہیں ہے. انسان کے جسم میں 80% پانی ہوتا ہے, وہ بارش جب ہوتی ہے وہ اس سے ذخیر ہو جاتا ہے. ایسے ہی قرآن ہے, جیسے انسان کو قرآن کی روشنی ملتی ہے تو انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ ذخیر ہو جاتا ہے, اس کے دل میں روشنی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف جھکتا ہے. اور ایسے دفن جھکتے ہیں جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ وہ پک جاتے ہیں تو پھر دفن جھکنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ. اور ایسے ہمارا, میں خود بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ انسان جھک رہا ہے. جب میں گروپ میں جاتی ہوں, میں نے گروپ لیتی ہوں کلاس کا, ایڈری گروپ رن کر رہی ہوں, تو میں جاتی ہوں تو میں کوئی بات ہوتی ہے میں کہتی ہوں کہ اللہ کی کوئی اور بات نہیں کرے, کسی کی بات ہی نہ کرے, ہم کر نہیں سکتے کسی کی بات, کیونکہ ہمارے ہر نامہ اعمال ختم لکھے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایکس رے کے لیے جاتے ہیں, ڈاکٹر ہمیں ایکس رے کے بھیجا ہاسپٹل میں, تو ہمارے ایکس رے ہوتے ہیں اور ساری چیز نظر آ جاتی ہے, پھر بھی اس میں تو کوئی چیز چھپی جاتی ہوگی, لیکن یہ اللہ کی جو کہانی ہے نا یہ بہت بڑی ہے, اور ہر لفظ میں لکھے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں سوچ کے انسان کو اللہ کو بہت پیار آتا ہے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آواز آ رہی ہے کلاس میں؟
جی میں نے بتانا تھا کہ آج کا جو لیسن تھا جو ہمارے استاد جی نے بتایا وہ مٹیریلسٹک صورتیں تھیں جو انہوں نے جو آج کا لیسن اسٹارٹ کیا. اور بس میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس لیسن سے میں نے بہت چیزیں سیکھی, بہت چینجز آ رہی ہیں الحمدللہ میرے اندر. اور جیسے انسان غلطیاں کرتا ہی ہے, جیسے میں بھی تھی کہ بہت زیادہ دنیاوی چیزوں میں لگے رہنا اور بہت جیسے کپڑے بنانا جوتے اور یہ کہ یہ سوچنا ہی نہیں کہ کتنی خرچی میں کر رہی ہوں. لیکن الحمدللہ آپ استاذی کی لیسن سننے کے بعد اور کلاسز شروع کرنے کے بعد میرے اندر شعور آیا کہ ہمیں جو ہے وہ کم میں بھی خوش رہ سکتے ہیں. ہمیں اللہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو حساب ہم نے دینا ہے جو چیزیں ہم فضول خرچی نہ کریں. اور اسی طرح میں اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں کہ ہمیں ان کی تربیت کرتی ہوں اسی طرح کہ جی ہمیں جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم پہلے استعمال کریں, یہ نہیں کہ ہم جو ہیں وہ ضائع کریں اور اس طرح. اور اللہ کا شکر ہے یہ سب الحمدللہ چیزیں آ رہی ہیں میرے اندر کہ کم میں خوش کیسے رہنا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ میں اس راستے پہ آئی ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ میں اسی طرح رہوں اور تاکہ میں اپنے بچوں کو اور جو میرے آس پاس لوگ ہیں میں ان کو یہ تربیت دیکھ سکوں, ان کو بتا سکوں کہ کیا چیزیں صحیح ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے. بس اتنا ہی کہنا چاہتی تھی, تھینک یو.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آج کے لیسن میں ایک چیز جو سب سے زیادہ انسپائر کی وہ باقیات و صالحات ہیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسن المخلوق بہترین مخلوق بنا کر بھیجا, ہم اللہ کے بڑے شاکر ہیں. ہم نے اتنی نالج نہیں تھی پھر بھی آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو ریز مائی کیس بڑا اچھے طریقے سے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن جیسے جیسے میں قرآن پڑھتی گئی مجھے لگا کہ میں نے وہ نہیں کیا جن کی کرنا چاہیے تھا. لیکن آج کے جو پڑھا کہ ہم نے اپنی اولاد کو باقیات صالحات کیسے بنانا ہے تو مجھے, اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غفور الرحیم ہے. جب پہلے پڑھا کہ وہ فتنہ ہے اولاد اور مال تو بڑا خوف آتا تھا, لیکن آج کی آیات سے پڑھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اپنے اندر کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ ہمارے ایفرٹس کو ویسٹ نہیں کرے گا اور ہماری اولاد ہماری ہی باقیات و صالحات بنے گی.
آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر سسٹر نگر. جی ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا شیئر کیا, واقعی فیلنگس میں اس لیے بار بار آپ لوگوں سے بولتی ہوں, جو لوگ نہیں آئے وہ بھی ضرور شیئر کریں. اللہ تعالی ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو قبول فرمائے اور ہمیں باعمل بنائے. تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ رہنی چاہیے کہ ہم اس کو کسی صورت بھی مس نہیں کریں, ٹھیک ہے؟ تو میری آواز کلاس میں آ رہی ہے سب کو؟ اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو ماشاءاللہ اتنے پیشنٹ کے ساتھ سنتے ہو اور اتنا ماشاءاللہ کوآپریٹ کرتے ہو. جیسے ابھی کچھ نے ٹپس دی ہیں, جیسے میں نے شروع سے کہہ رہی ہوں کہ نوٹس جو ایک ڈائری لیں اس میں ہاتھ کر جو آپ کو لگتا ہے عمل کی باتیں وہ اللہ تعالیٰ سے آئے دیکھے اس پہ عمل شروع کر دیا ہے تو وہ چیک کیا کریں کہ میں اس میں کہیں ختم تو نہیں کر دیا میں نے دوبارہ, یہ بار بار کہنے کا مقصد یقین کریں کہ کافی ساری چیزیں جب ہم شعور کے ساتھ کرتے ہیں ہم ویسے تو دیکھتے رہتے ہیں ہم کر رہے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ انسان ہے خطا کار ہے اور بلکڑ ہے بھول جانے والا ہے جلد باز ہے ہمیں پیچھے پڑا ہے اجلن جیسے بہت جلدی کرنے والا ہے بعض دفعہ ہم جلد بازی میں جو ہے برائی مانگ لیتے ہیں بلائی کی بجائے کیونکہ ہمارے ملنے والی ہوتی ہے لیکن ہماری اپنی ہی کوتاہی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ ابھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ انہی آیات کی تجوید کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کیونکہ ماشاء اللہ ابھی ہمارا دل بہت زیادہ نرم ہوئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم ان کو اچھے طریقے سے کر سکے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آج اس کے بعد بریک ہے بریک کے فوراً بعد ان شاء اللہ ہم کتاب الدعا اللہ تعالیٰ جہاں اسٹارٹ کروائیں گے ٹھیک ہے نا تو ابھی آپ اپنے مصحف نکالیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی آپ جو ہے تجوید کے بعد ہماری بریک ہے بریک کے فوراً بعد ان شاء اللہ ہم کتاب الدعا اسٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جزاکم اللہ ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
رحمته ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لسن نمبر 152 آيت نمبر 45-59 سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما
من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما
تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا
وعرضوا على ربك صفا
لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا
بل زعمتم ألن نجعل لكم
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون
يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
ووجدوا ما عملوا حاضرا
ووجدوا ما عملوا حاضرا
ولا يظلم ربك أحدا
ولا يظلم ربك أحدا
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
كان من الجن ففسق عن أمر ربه
كان من الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ
أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن
بئس للظالمين بدلا
بئس للظالمين بدلا
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم
وما كنت متخذ المضلين عضدا
وما كنت متخذ المضلين عضدا
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم
فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا
فلم يستجيبوا لهم وجعلنا
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا
ورأى المجرمون النار فظنوا
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل
وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا
ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين
ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي
ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا
واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا
واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي
وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا
وإن تدعوهم
ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم
جی یہاں پر نسل چلاتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے سب کو؟ ہاں جی ٹھیک ہے. ابھی آپ ایسے کریں, آپ کی 15 منٹ کی بریک ہے, انشاءاللہ بریک کے فوراً بعد آج ہم نئی بک سٹارٹ کریں گے کتاب الدعا, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اپنی بریک کو انجوائے کریں, انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ سے ہم ملتے ہیں, ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, پوچھ تو رتبہ اس کا سن, ہر شے سے عظمت برتر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری, کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر
ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبل ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے محبوب نبی مرسل پر، آ دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے رودے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے رودے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے،
قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، بام ملے گی رسوائی ہے باس وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل دیدانی قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل دیدانی قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ جو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں، میرے
تیری ہم دو سنا
گاتی ہیں یہ سب چہچہانی میری مولا تیرا سانی نہیں ساری زمانی سلے
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آپ سب واپس آ گئے بریک سے ماشاءاللہ کیسے آپ سب آپ کی لبیک دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ کوئکلی سارے اپنی بریک کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ فوراً پہنچتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا احسان میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں, ہم ایک بک شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ اتنی آسانی سے بغیر کسی قسم کی مشکل کے آسانی کے ساتھ ہم اس بک کو ختم کر کے اگلی بک کی طرف چلتے ہیں, اور سنت کے جو پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے کھلتے جا رہے ہیں. اس سے پہلے تو شاید وہ شوق اور ذوق نہیں تھا کہ ہم سنت کو اس طریقے سے, دلی محبت ہوتی ہے لیکن جب تک ہم بکس کو نہیں پڑھتے اس وقت تک ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم کتاب و دعا شروع کریں گے. اللہ تعالی سے نیت اور ارادہ کریں کہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں گے, اور پوری کوشش کرنی ہے کہ جو جو دعائیں آئیں گی ساتھ ساتھ اسی دن یاد کرنی ہے. اس ویک کی دعائیں ہیں تو وہ ان کو ریوائز کر کر کے, تاکہ جب یہ بک ختم ہو تو اس کے ساتھ ہمارے پاس دعاؤں کا ایک خزانہ ہو, پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں سنت کے مطابق کوئی مشکل نہ ہو, ہمیں ساری دعائیں آتی ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ درود شریف کے مسائل بھی ہم کریں گے, لیکن ہم پہلے اب کتاب و دعا کریں گے اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ درود شریف کے مسائل بھی کریں گے. تو آپ لوگ اپنے نوٹس بکس کے ساتھ ریڈی رہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بک کا لنک بھی دیا جائے گا, اگر آپ کے پاس بکس ہے تو ان کو کھول لیں اور نوٹس ضرور لیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ اینڈ پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن بھی کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. تفہیم السنہ سیریز کی 7 نمبر کی کتاب دعا کے مسائل کو شروع کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے دعا مانگنے والا بنا دے. براہ راست کتاب کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں دعا کے متعلق. اور دعا ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو ہر وقت ہر کوئی سننے کو تیار ہوتا ہے. مانگنے سے زیادہ لوگ دعائیں منگوانے کا شوق رکھتے ہیں, اور بعض دفعہ باقی چیزوں کی طرح دعا کے معاملے میں بھی مسلمانوں کے اندر کافی کمی بیشی پائی جاتی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کتاب میں مختلف ٹاپکس کو کور کریں گے, لیکن تھوڑی سی بات اگر ہم دعا کے بارے میں پہلے کر لیں کہ دعا کیا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اور کوشش کروں گی کہ ذہنوں میں اٹھنے والے سارے ہی سوالوں کا جواب باری باری دے دیا جائے تاکہ آپ لوگ پورے شرح صدر کے ساتھ کتاب کو شروع کر سکیں. تو دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, ترمذی کی یہ روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادة, دعا عبادت ہے. پہلی بات جو بہت ہی قابل توجہ ہے وہ کیا کہ بہت سارے لوگ دعا سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ مانگ رہے ہیں, اور اب چونکہ ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں تو اب نہیں مانگتے. ایسے ہی ہے نا, کسی سے آپ کچھ بھی کب مانگتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس حدیث نے تو ہماری آنکھیں کھول دی کہ کچھ مانگو نہ مانگو, ملے نہ ملے, لیکن دعا ایک عبادت بھی ہے. اور عبادت کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے کہ نہیں, عبادت تو بندے نے کرنی ہوتی ہے. اسی طرح ترمذی کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دعا عبادت کی روح ہے. یعنی جو عبادت ہم کرتے ہیں نا, نماز, روزہ, حج, زکات کی صورت میں, اس کی جو روح ہے نا, جو اسپرچویلٹی ہے, وہ دعا ہے. دعا کے بغیر جو عبادات ہوتی ہیں نا, وہ بے روح ہو جاتی ہیں. اب دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلی عبادت جو آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی وہ کیا تھی؟ دعا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا ہی نہیں بلکہ عبادت سکھائی گئی, اور یہ دعا آج بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں موجود ہے. تو لہٰذا عبادت سمجھ کر اگر ہم دعا مانگیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے آسان عبادت کوئی نہیں. اگر آپ غور کریں, آپ کو پتا ہے کہ عبادت کے مختلف رخ ہوتے ہیں, کچھ جسم کے اعضاء سے ہوتی ہیں اور کچھ عبادت تو صرف دل کی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اچھے دنوں کا انتظار بھی عبادت ہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بھی عبادت ہے. بالکل ہمارے کانسیپٹ چینج ہو جاتے ہیں جب ہم علم کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم عبادت کو نہ جانے کیا چھو مندر سمجھتے ہیں، حالانکہ دعا جو ہے یہ ہماری عبادت کی روح بھی ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو ہر جگہ ہر وقت ہر گھڑی مانگ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو عبادات ہیں نا ہماری دوسری، کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں. مثلا روزے فرض رکھنے ہیں تو فرض رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا، کسی کو حج کرنا ہے تو وہ 10 ذی الحج کا انتظار کرے گا یا دوسرے اس کے ارد گرد کے دنوں کا. اسی طرح نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن وضو کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے، ہر جگہ کھڑے بیٹھے قیام وقعود وعلی جنوبہم، اوپر نیچے بیٹھے جہاں ہو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت پہ اگر آپ غور کریں، کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری کہ جو دعا سے خالی ہو. آپ کا معمول ہی کیا تھا، ہر وقت سوتے کی دعا، جاگنے کی دعا، اچھا خواب برا خواب، رات کو کروٹ بدلی تو آپ کو دعا، آپ نے دعا مانگی، پھر اٹھے تو بیت الخلاء کے لیے نکلے تو دعا مانگی، گھر سے نکلے مسجد میں داخل ہوئے آئینہ دیکھا. میں گن رہی تھی ایک دن ایسی بیٹھی بیٹھی تو میں سوچ رہی تھی کہ صرف ہم اپنے 24 آورز کی دعاؤں کو جمع کر لیں تو تقریباً یہ 30 سے 40 کے بٹوین دعائیں بن جاتی ہیں جو ہمیں عموماً ضرورت پڑتی ہے، ہر بندے کو پڑتی ہے. آپ گن کے دیکھیں. ربیع الاول میں ایک لیکچر میں نے شروع کیا ہوا ایک جگہ جس میں ہم نے صرف 50 سنتیں جمع کر لی تھیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور کی جو معمولات ہوتی ہیں اس کی جو سنتیں تھیں، اور اس میں اکثر جو تھی وہ دعائیں تھیں. تو لہٰذا کوئی اس کے لیے خاص وقت نہیں. ایون آپ دیکھیں کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ اپنے ذاتی کاموں کے دوران بھی مانگ سکتے ہیں. مثلا آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو کنگھی کرنی ہے تو آئینہ دیکھتے ہوئے دعا مانگ لیں. کسی کے گھر گئے، اس نے آپ کو کھانا کھلایا، سراسر سوشل ایشو ہے نا، ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے، لیکن میزبان کے حق میں دعا دی. آپ جس نے آپ کو کھانا کھلایا اس کو آپ دعا دیں، جو آپ کو پانی پلاتا ہے اس کو دعا دیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی جگہ آپ بیٹھے، کچھ لوگ تھوڑا سا ہنسے بولے، کھایا پیا، باتیں کی، پھر اٹھے تو کفارہ مجلس کی دعا کی. حتیٰ کہ میں تو کہتی ہوں کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو گناہ کرنے کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ کی دعا ہے. توبہ بھی کیا ہے؟ اصل میں تو دعا کا ایک بہترین درجہ ہے نا. پھر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ایک دم ڈر لگنے لگا، اعوذ باللہ پڑھیں شیطان سے، شیطان کو بھگانے کی دعائیں، اپنے گناہ یاد آئے تو اللہ کی بخشش طلب کرنے کی دعائیں، کوئی پسندیدہ چیز دیکھی. ہر وقت ہم لوگوں کے بیچ میں کبھی ہمیں کوئی چیزیں اچھی دکھ رہی ہوتی ہیں تو کیا پسندیدہ چیز دیکھی تو دعا، ناپسندیدہ چیزیں دیکھی، کوئی لڑنے لگ گیا، کوئی غصے میں آ گیا، کوئی مارنے لگ گیا تو دعا، کسی دوسرے کو غصہ آیا تو دعا، آپ کو غصہ آیا تو دعا، آپ کو اپنا بڑا پیارا لگا تو جلدی سے نظر بد سے بچنے کی دعا مانگ لی، بچے پہ پیار آیا تو نظر بد کی دعا مانگ لی، مریض کی عادت کے لیے گئے تو دعا، قبرستان کے پاس سے گزرے تو قبروں کی زیارت کی دعا، قرض آ گیا قرض کی ادائیگی کی دعا، پریشانی کی دعا، آزمائشوں کی دعا، سفر کی دعا، واپسی کی دعا، صبح کی دعا، شام کی دعا، دعا دعا دعا. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعاؤں کی فہرست میں رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ایک حصار لگتا ہے کہ ہم تو میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق کس چیز کا ہے؟ دعا. دعا اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک دلیل ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نیا چاند دیکھا تو دعا، نیا لباس دیکھا تو دعا، نیا لباس پہنا تو دعا، نیا پھل کھایا تو دعا، شادی ہوئی نئی زندگی شروع ہوئی ہے تو دعا، شوہر بیوی سے ملتا ہے اس کی دعا، آندھی طوفان گرج چمک سب کی دعا، بارش ہو رہی ہے تو دعا، بارش نہیں ہو رہی تو دعا، بارش کے اندر بھیگ رہے ہیں تو دو دعا، چاند کو گرہن لگ گیا تو دعا، سورج کو گرہن لگ گیا تو دعا، کسی کے گھر تعزیت کے لیے گئے تو دعا، دشمن سامنے آ گیا تو دعا. کیا پتا چلا؟ مجھے تو یہ باتیں کہتے ہوئے ایک فیلنگز آ رہی ہیں، اور وہ کیا کہ بندہ مومن کے اس وقت ہی نہیں بچتا اور باتیں کرنے کو. جس بندے کو شعور کے ساتھ یہ ساری موقعوں پہ دعا مانگنے کی عادت ہو گئی، بتائیے کیا گوسپ کے لیے وقت ہوگا؟ کیا اس کے پاس چگلیوں کے لیے وقت ہوگا؟ کیا اس کے پاس دوسروں کو کی کنسوئی کرنے کے لیے، تجسس کے لیے وقت ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. تقریباً 700 کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مسنون ثابت ہیں، جو آپ پڑھا کرتے تھے، جو مانگا کرتے تھے. اور اسی طرح قرآن پاک میں تقریباً 70 کے قریب دعائیں ہیں، کچھ ریپیٹیڈ ہیں، اگر ان کو نکال دیں تو تقریباً 40 دعائیں قرآن پاک میں جو مختلف طریقوں سے پہنچائی گئیں. پھر آپ دیکھیے کہ تقریباً جتنے بھی مشہور انبیاء کرام ہیں ان کی دعائیں موجود ہیں, اول العزم پیغمبروں کی دعائیں موجود ہیں. پھر اسی طرح اگر ہم دعا کی ایک اور اینگل سے اہمیت دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے فرض ہیں, مثلا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہی ہے نا, آپ کبھی غور کر کے دیکھیں اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد رکھیں جو ترمذی میں, کہ دعا عبادت کا مغز ہے. مغز گدے کو کہتے ہیں, جیسے برین ہے. اگر دعا نکل گئی تو عبادت کی اصل حقیقت ختم ہو گئی. ایون نماز کو عربی میں صلات کہتے ہیں, اور صلات کا اگر ڈکشنری میں معنی دیکھیں تو پریئر ہے, دعا ہے. ہاں, لیکن آپ اگر پوری نماز کو ذرا اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھیے, وضو کرنے لگے, وضو شروع کرنے کی دعا, وضو کر لیا, وضو کے بعد کی دعائیں, پھر اذان سنی, اذان کیے دعا, اذان ختم ہوئی تو اقامت سنی, وہ بھی دعا. پھر آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے جو درمیان کا وقت ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس وقت دعا مانگی. پھر اس کے بعد آپ نے نماز شروع کی, اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کیا, سبحانک اللہم وبحمدک, یہ کیا دعا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, وہ کیا دعا ہے. پھر آپ کا جہاں سے جب دل چاہے قرآن پڑھیں نماز میں, پھر رکوع میں گئے تو دعا, رکوع سے اٹھنے کی دعا, سجدے کی دعا, دو سجدوں کے بیچ کی دعا, پھر دعا, پھر اٹھے, پھر شروع کیا, اور اسی طرح پھر تشہد میں تو آپ جتنی مرضی دعائیں مانگے. اب آپ لفظ دعا کا نکال دیں, پیچھے نماز کیا رہ گی, کنیکشنز رہ گئے نا. اللہ نے بندے کو جوڑا ہے, جیسے کمیونیکیشنز ہوتی ہیں نا, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے کمیونیکیشن کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں نا اپنے گھروں میں, مثلا پہلے ٹیلی فون تھا, ٹیلی گرام تھا, پھر کوئی خط لکھتے تھے لوگ. آج کل ہمارے پاس سیل فونز ہیں, پیجرز ہیں, ای میلز ہیں, نیٹس ہیں, کہیں ہمارے پاس کچھ اس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ ہم کہیں چلتے چلتے بھی اگر کوئی کلک کر دیں تو اگلے کو پتہ چل دیں. یہ ساری چیزیں ہماری لوگوں سے رابطے کی ہوتی ہیں نا, ہم ہر ممکن اپنے آپ کو دوسرے کی رینج میں رکھتے ہیں. شوہر کو پتہ ہوتا ہے بیوی کدھر ہے, بیوی کو پتہ ہے شوہر کدھر ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مختلف وقتوں کی جو دعائیں نا, یہ اللہ کے ساتھ بندے کو جوڑنے کے لیے, کہ تم اللہ کی رینج میں ہو اور اللہ تمہاری رینج میں ہے, اللہ تمہاری سنتا ہے اور تم اس کی سنتے ہو. جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کو بنائیں گے, اتنا ہی نماز میں دل لگے گا, اور وہ نماز پھر واقعی گرمی پیدا کرتی ہے. پھر آپ دیکھیں سلام پھیریں تو نماز کے بعد کی دعائیں, دعائیں تو نہیں زیادہ, وہاں اذکار آتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پوری نماز جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دعا بن گئی. اب اس کے بعد اگر ہم روزے کو ذرا ڈسکس کر لیں, دوسری اہم عبادت روزہ. آپ دیکھیے کہ روزے کے تو ساتھ ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کر دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. روزے کے مہینے میں تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں, یہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ, توبہ اور استغفار کا مہینہ. حدیث میں اللہ کے نبی کی یہ وعید موجود ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا تو اس کے اوپر لعنت ہے, وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا. پھر آپ دیکھیے کہ افطاری کے وقت کی دعا روزے دار کی قبول ہوتی ہے. پھر سحری کے وقت کی ایک خاص دعا نہیں, وہ آگے آئے گا انشاءاللہ, اس میں ہم پڑھیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کوئی آپ کا روزہ کھلوا دے, افطاری پہ آپ گئے ہیں تو آپ اس کے لیے دعا پڑھیں گے, دعا مانگیں گے. پھر روزہ کھل چکا ہے تو ذہب الظم وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, تھوڑی دیر گزر چکی ہے اب اس کی دعا. اس کے بعد آپ تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ جتنی تراویحیں پڑھتے ہیں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. پھر اسی طرح ہی آپ کی آخری عشرہ آ جاتا ہے, آپ نے کہا کہ دعائیں دعائیں. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی میں تاک راتوں کو یا لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا پڑھوں, کہا دعا مانگو, اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی. ایسے نہیں لگتا کہ رمضان جو ہے وہ دعاؤں کے بغیر بالکل ہی ادھورا ہے. پھر آپ دیکھیے عموماً لوگ رمضان میں عمرے پہ جاتے ہیں تو دعائیں منگواتے ہیں, چلیے حج کو دیکھ لیتے ہیں. گھر سے نکلنے سے لے کے واپس آنے تک آپ اگر کہہ سکیں تو کہہ سکتے ہیں کہ حج میں ہم کوئی ایڈیشنل نیکی نہیں کرتے سوائے چند ریچولز کے اور بہت ساری دعاؤں کے. گھر سے نکلنے لگے، ارادہ کیا، نیت کی، اب نکلنے تک آپ دیکھیے گھر سے نکلنے کی دعا، سفر کی دعا پڑھیں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، پھر احرام باندھنے کی دعا، تلبیہ پڑھیں گے، یہ بھی دعا ہے، پھر مکہ میں داخلے کی دعا، بیت اللہ پر نظر پڑی تو دعا، طواف کے دوران دعائیں مانگی، مقام ابراہیم کی دعا، ملتزم پر چھپک کے دعائیں مانگنے کا حکم، زمزم پینے کی دعا، پھر صحیح شروع ہو گئی، صفا مروہ کے بیچ کی دعائیں، دعائیں دعائیں دعائیں، اور آپ دیکھیے کہ 9 ذوالحج ہے کیا، یوم عرفہ، دعاؤں کا دینا ہے، کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں، بلکہ عام عبادت بھی تھوڑی کر دی جاتی ہے، دو دو کر کے ظہر اور عصر پڑی جاتی ہے تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ دعا مانگے، وقوف عرفہ جس کو کہتے ہیں، کھڑا ہونا، پڑھتے رہے، کھڑے رہے، پھر 3 دن تک مینا میں کیا کرتے ہیں ہم، کچھ بھی نہیں، اگر دعائیں نہ مانگے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ لوگ جیسے گھومنے آئے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، تو قصہ مختصر یہ کہ دعا کوئی رسمی عبادت نہیں ہے، دعا صرف اپنی حاجات کو پورا کروانے کا ذریعہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا تو مانگنا چھوڑ دو، بعض کہتے ہیں اب تو میرا دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بعض آدھے دل سے مانگتے ہیں، تو نہیں بھی مل رہا تو بھی مانگیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کی روایت میں کہ جب بھی انسان دعا مانگتا ہے تو 3 میں سے ایک کام ضرور ہوتا ہے، یا تو انسان کو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے، دوسری صورت ہوتی ہے کہ دعا کے برابر آنے والی کو مصیبت ٹال دی جاتی ہے، اور تیسری یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آخرت میں اس کو اجر دیا جائے گا، تو آپ سوچیے کہ ہماری دعائیں تو ضائع نہیں ہوتی نا، ہم کبھی بھی نہیں یہ سوچ سکتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ سب کی قبول کرتا ہے، شرط یہ کہ بندہ وہ نہ کہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ میری دعا اللہ قبول نہیں کرتا، پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور دعا کا اینگل دیکھیے کہ دعا وہ دروازے کھلوا دیتی ہے جو انسان اپنی کوششوں سے بھی نہیں کھول سکتا، معروف روایت ہے بنی اسرائیل کی کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، بارش ہوئی، کسی غار میں پناہ لی تاکہ طوفان سے بچ جائیں، ایک پتھر آیا، دروازہ بند ہو گیا، اب کوشش کر رہے ہیں، پتھر کو کھینچ رہے ہیں، نہیں کھینچ رہا، اور پھر ہوا کیا کہ دعائیں مانگی سب نے، اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی کو نیکی یاد کر کے بات کی، اللہ تعالیٰ نے پتھر میں سے راستہ کھول دیا، تو دعا تو بند راستوں کو کھول دیتی ہے، پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز دعا کے بارے میں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں کہ دعا فوراً قبول ہو، کبھی فوراً ہو جاتی ہے جیسا کہ یہ غار والے لوگوں کی قصے میں ہے، اور کبھی کبھی تو ہزاروں سال بعد قبول ہوتی ہے، مایوس نہ ہو، کیسے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانے کے بعد کیا دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، 4000 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد من اللہ علی المومنین، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے وہ نبی بھیج دیا، اور یہ دعا سورہ بقرہ کی آیت 129 میں موجود ہے، اب یہ ہزاروں سال ہوئی، اللہ کے نبی خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، ہاں تو کبھی یہ نہ سوچئے کہ میری دعا اللہ قبول نہیں کرتا، کس طرح ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، اگر آپ دیکھیں کہ جو بندہ محض اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دعا منگواتا ہے نا، اس کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد میں جائے صرف اس لیے کہ مال غنیمت لے، مال غنیمت مل گیا تو خوش، نہ ملا تو نہیں خوش، ہاں حالانکہ آپ دیکھیے کہ جنگ میں جانے کا بڑا مقصد یہ تو نہیں ہوتا، ہم سب کو بھی اپنی دعائیں اسی طرح مانگنی ہے کہ اللہ ہم تو عبادت سمجھ کے مانگ رہے ہیں، تو نے قبول کر لی تو مال غنیمت مل گیا، اور تو نے قبول نہ کی تو کوئی بات نہیں، جہاد میں شرکت کا اجر تو ہمیں مل ہی جائے گا، ایسا بندہ نہ کبھی مایوس ہوتا ہے اور نہ کبھی گلے اور شکوے کرتا ہے، پھر ایک اور اینگل دیکھتے ہیں دعا کا، اور وہ کہے کہ دعا بہترین تحفہ ہے، ہدیہ ہے، ہم کسی وقت کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، کبھی نہیں دے سکتے ہیں، کبھی ہمارے پاس سکتے ہیں، جو ہمارے یہاں ویسے بڑا کم قیمتی سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے دعا کا، مثلا آپ دیکھیے کہ شادی کا موقع ہے، سب لوگ بھاری بھاری قیمتی چیزیں تحفے میں لا رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، چلے بھائی ہم تو آپ کے لیے دعاؤں کا تحفہ لائے ہیں، تو لوگوں کا منہ لٹک جائے گا، اچھا لفافہ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں نہیں کیا ضرورت تھی، بس دعاؤں میں یاد رکھتے، تو پھر واپس کر دیں لفافہ، ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے سے گفٹ پیک کے اوپر ایک دعاؤں کا لفافہ لکھا ہو یا ایک کارڈ لکھا ہو. اچھا ہم نے کیا کیا کہ کارڈ بھی دوسروں کے لکھے ہوئے بس اس پہ اپنا نام لکھ کے دے دیتے ہیں. کچھ دعائیں جو دل سے نکلتی ہیں نا وہ کم ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کی جب دینی خدمات پر خوش ہوتے تو خوشی سے ان کو تحفہ دیتے, اور وہ کون سا تھا؟ دعاؤں کا تحفہ تھا. جنگ تبوک کے موقع پہ جب اتنی تنگی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی بار کھڑے ہو کر 100 اونٹ سامان کے بھرے ہوئے اللہ کے راستے میں دینے کا وعدہ کیا, تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے لیے دعا کی کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. پھر آپ نے صحابہ سے کہا تم بھی عثمان کے حق میں دعا کرو. آپ سوچئے ذرا کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ان کو خوشی ہوئی ہوگی. پھر اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری میں جنگ بدر کے لیے نکلے تو آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے, جائیں کہ نہ جائیں. تو مقداد بن اسود نے اس موقع پہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم وہ نہیں ہیں جو اس موسیٰ کے ساتھی تھے کہ فصبنت و ربو کا فقاتلا اور انا ہاہنا قائدون, کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. یعنی انہوں نے بڑی جیداری کی بات کی نا, جب ہمتیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں تو کسی ایک کی بات جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ باقیوں کے بھی قدم جم جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے لڑیں گے, اور واللہ ہی جب تک کہ ہم میں ایک آنکھ بھی گردش کرتی رہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جب آپ نے ان کے یہ الفاظ سنے تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ نے پھر حضرت مقداد کے لیے دعائیں خیر کی. اتنی آپ نے ان کے لیے دعائیں خیر کی کہ صحابہ کرام کو رشک آنے لگا کہ کاش اللہ کے نبی کی زبان کے یہ لفظ مقداد کی بجائے ہمارے لیے نکلے ہوتے. لیکن یہ نہیں, لوگوں نے شاید یہ کم سوچتے ہیں لوگ کہ دعائیں ملیں کس کو. اکثر لوگ کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بعض لوگ دل بھی توڑتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو میں سوچتی ہوں دعائیں تو آپ ایسے کام کریں کہ دعائیں نکلے. یعنی کس طرح دل توڑتے ہیں؟ مثلاً ایک بندہ نا, آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ اچھا آپ آئیں, قرآن کی کلاس شروع ہو رہی ہے, آپ قرآن کی کلاس لیں اور کورس شروع کریں. کہتے ہیں ہاں مشکل ہے, ویسے آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یعنی آپ ہیں جو دعائیں کرنے کے لیے, تو ہمیں تو اتنی فرصت ہی نہیں ہے. تو دعائیں تو دل سے نکلتی اور واللہ ہی لوگ دعائیں لیتے ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ جب واقعی کسی بندے کو آپ جو بھی اپنی زندگی میں اہم چیز بنا لے, دین کی, دنیا کی, جس کو جو پیارا ہوتا ہے, مثلا کسی کا بچہ کسی کو پیارا ہے نا, تو جو اس بچے سے پیار کرے گا تو ماں اس کے لیے دل سے دعا کرے گی. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے. تو جب دین کا ساتھ ہوتا ہے تو اس میں تو واقعی پھر انسان کروٹوں میں بھی دعائیں لیتا ہے. سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ انہوں نے اسلام کے لیے خدمات کی تھی, غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے اور شہید ہو رہے تھے. اللہ کے نبی کو اتنا تکلیف پہنچی کہ آپ نے ان کے جو جسد تھا اس کے اوپر رکھ کر تو آپ نے دعائیں کی. آپ نے کہا اللہ تیری راہ میں سعد نے بڑی زحمت اٹھائی, اس نے تیرے رسول کی تصدیق کی اور اسلام کے حقوق ادا کیے, الہی تو اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر جیسا کہ تو اپنے دوستوں کی روحوں کے ساتھ کرتا. یہ آپ نے حضرت سعد بن معاذ کی یعنی ڈیڈ باڈی کے پاس سمجھے یہ دعا کی. اور جب تدفین ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں شریک ہوئے تھے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ دین کے احسانات تو اتنے بڑے ہوتے ہیں, یعنی وہ اصل میں ہر بندے کا اپنے اوپر احسان ہوتا ہے, لیکن اگر اللہ کے نبی کے اینگل سے دیکھیں کہ اگر یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کا ساتھ نہ دیتے تو یہ مشن پورا تو نہ ہوتا, کیونکہ ایک اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو اللہ کے نبی ان کو کیا دے سکتے تھے اس کے بدلے میں؟ دنیا کی تو کوئی چیز نہیں دے سکتے تھے. اگر بالفرض آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ آج کے دور میں کوئی زمین کے ٹکڑے, کوئی مردوں کو گاڑیاں دے دیتے, کوئی ان کو قیمتی سے قیمتی چیزیں دیتے تو کیا دیا ہوتا. لیکن جو اللہ کے نبی نے ان کو دعاؤں کی صورت میں دیا, اس کا تحفہ قیامت کے دن ان کو ملے گا. ابو ایوب الانصاری نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرہ دیا تھا, تو صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی کہ ابو ایوب اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی ہے. اور آپ کو پتہ کہ بعض صحابہ کرام تو منتظر رہتے تھے, کوئی کام کرتے تو کھڑے رہتے, کیوں کہ اب ہمیں دعا ملے گی کچھ کہیں. اور بعض دفعہ تو خود کہتے بھی کہ اللہ کے نبی دعا کریں. ایک موقع پہ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے, پوچھا کیا باتیں ہو رہی تھی, تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی اللہ کے نبی، یہ 70,000 افراد کون ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے کوئی دم، درود اور اس طرح کا ٹونا، مطلب کوئی اس طرح کا شگون نہیں لیا، تو فوراً حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی دعا کریں کہ میں بھی ان میں ہو جاؤں. تو آپ نے کہا کہ عکاشہ تم ان میں سے ہو. بعد میں کسی اور نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی یہ دعا کر دیں، کہا نہیں اب عکاشہ باسی لے گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو آپ کو لگتا ہے نا کتنی محبت تھی. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور ڈفرنٹ اینگل سوچیں کہ اللہ کے نبی خود ہی کو نیک سمجھ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ دعاؤں کی ساری سٹیمپس میرے پاس ہیں جس کے اوپر مہر لگاتا جاؤ، نہیں، آپ دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرنا. حضرت عمر عمرے پر جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ عمر اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. آپ نے اصل میں امت کو یہ سبق سکھا دیا کہ دوسروں کو بھی دعا کرو. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ زندوں کا بہترین تحفہ اپنے مردوں کے لیے کیا ہے؟ ان کی بخشش کی دعا کرنا. اللہ اکبر. جب اللہ کے نبی کی حالت بگڑ رہی تھی، آپ کے بالکل آخری دن تھے، تو اس وقت ایک صحابی تھے تو ان کو یہ ساری بات یاد آ گئی کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بھی جا کر پھر وہاں جنت البقیع میں جا کے دعائیں مانگی. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ دعا صرف وہی نہیں ہے جو ہم اس کو سوچے ہوئے ہیں، دعا سے بہت بڑھ کر ہے جو کہ ہم اس کو نہیں سمجھتے. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کچھ مزید باتیں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. امید ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمارا کانسیپٹ دعاؤں کے بارے میں بھی درست ہوگا. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور زمین میں تمہیں خلافت عطا کرتا ہے؟ یقیناً یہ کام کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں. یہ ہے سورۃ نمل کی آیت 62. ہم اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جس طرح دعا عبادت ہے، اسی طرح دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. ہم نے دیکھا کہ دعا عبادت ہے. یہ پہلا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، کیونکہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچ نہیں رہے ہوتے. اس وقت ہم جو باتیں کر رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سیشنز جو ہیں، یہ دعا کے بارے میں ہماری غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہیں. اور انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی بات زبانی سن کے لکھتا ہے تو وہ کے دماغ کی تختیوں پہ لکھی جاتی ہے، اور لکھی ہوئی چیز کو آپ ساتھ لاسٹ ہیں، ساتھ استاد کچھ اور بول رہا ہے، تو آپ کبھی بھی بات میں آپ سے پوچھوں ابھی بھی کہ کل کیا پڑھا تھا، آپ کو یاد نہیں ہوگا. اور جنہوں نے خود سن کے لکھا ہوگا ان کو یاد ہوگا. حکمت سمجھ آئی آپ کو بک بند کروانے کی؟ اب تھوڑا سا اس چیز کو مطلب ذہن میں رکھیے گا. تو آج ہم تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں گے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار لفظ ذہن میں آتے ہی ایک دم دشمن کا تصور آنے لگتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کے اندر ہر لمحے کچھ نہ کچھ ایسے حالات آتے ہیں کہ جو واقعی ہمیں دشمن سے بھی زیادہ تکلیف دے اور سنگ دل لگتے ہیں. سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، کوئی راستہ ایسے لگتا ہے کہ سجھائی نہیں دیا جا رہا، ہر دروازہ بند لگتا ہے، حتیٰ کہ اپنے قریبی اپنے پیارے وہ بھی اچھے نہیں لگتے، بھائی بہن شوہر بیوی سب سہارے جب ٹوٹتے ہیں. اور ایسے وقت میں جب ایک انسان تنہا ہو اور اس کو کوئی مشکل کوئی تکلیف ہے، کس کو پکارے؟ ماں کو پکارنا تھا، لیکن اگر دکھ ملا ہی ماں کی طرف سے ہو، اب کس کو پکاریں گے؟ بھائی بہن دل دکھوں میں بیماریوں میں تکلیفوں میں ساتھ دیتے ہیں، لیکن اگر غم دینے والے خود بھائی ہوں تو کس کو پکارا جائے؟ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا سہارا دے کر ہمیں بتا دیا کہ اللہ کی ذات بندے کو اس وقت بھی نہیں چھوڑتی جب دنیا کے سارے سہارے چھوڑتے ہیں. سورۃ نمل کی آیت نمبر 62 میں بھی اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرے گا، کوئی ہے جو بے قرار کی دعاؤں کو قبول کرے جب اس کو پکارے اس کو تکلیفیں دے؟ تو اس موقع پہ جب کبھی آپ پہ اضطراری کیفیت حاصل ہو, بہت تکلیف, اور یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس کو آج لوگ فوراً ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں, میں سوچتی ہوں کہ یہ بڑی قابل رشک حالت ہو سکتی ہے اگر اس وقت بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جائے. جو بندہ بیماریوں, پریشانیوں, بے بسیوں, تکلیفوں کے ربق میں بالکل سارے سہاروں سے بے نیاز ہو کے اللہ کو پکارتا ہے, یہ وقت اس کی زندگی میں بڑا قیمتی ہوتا ہے. کسی سے میری بات ہو رہی تھی اور میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک بار ایک سالانہ امتحان ضرور لیتا ہے. اب سالانہ میں نے اس لیے بولا کہ مجھے کوئی اس کا آلٹرنیٹ ملا نہیں, لیکن آپ سب کو بھی یہ کہوں گی کہ جیسے اسکول میں چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, ہفتہ وار, کوئی چھوٹے کوئی بڑے, کوئی چھ ماہ کے بعد, کوئی آدھے پارے کا, کوئی پورے کا, اسی طرح انسان کا ایک سالانہ امتحان ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ اس کو اگلی جگہ پہ بھیجا جاتا ہے, اگلی کلاس میں بھیجا جاتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایک بار عمر بھر میں, اب عمر کا ٹیسٹ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, اس کا نام لے لیں, ایک ایسا امتحان ضرور آتا ہے جس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا چانس دینا ہوتا ہے کہ آؤ میری طرف آ جاؤ, میں ہوں تمہارا, سب جھوٹے ہیں. کسی کا بچپن میں آ جاتا ہے, پیدا ہوتے ہی ماں مر گئی اور دوسروں کے ہاتھوں میں پلتے بڑھتے رہے. کسی کا عین جوانی, جو شباب اور کمال کی عمر ہوتی ہے, اس میں آ جاتا ہے کہ انسان سارا کچھ رکھتے ہوئے پھر بھی بے بس محسوس کرتا ہے. کسی کا بڑھاپے میں آتا ہے, کسی کا بیماریوں کی صورت میں آتا ہے, کسی کا مالی نقصان کی صورت میں آتا ہے, کسی کا فیکٹری میں آگ لگنے پہ آئے گا, کسی کا طلاق کی صورت میں آئے گا, کسی کے بچے کے مرنے کی صورت میں آئے گا. ہر ایک کا کم سے کم ایک آتا ہے, زیادہ بھی آ سکتے ہیں, لیکن یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اگر اس وقت بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے. کبھی بھی کوئی بے بس کر دینے والے حالات آ جائیں نا زندگی میں, تو سوچا کریں کہ ایک اندھیرے کمرے میں ایک ہلکی سی کھڑکی اب کھلنے والی ہے, اور آپ دیکھیں کہ جتنا مرضی اندھیرا ہو, ہلکی سی سورج کی کرن اس اندھیرے کو دور کر دیتی ہے, اور وہ سورج کی روشنی آپ کو اوپر دیکھنا سکھاتی ہے. یہ ہے دکھوں اور تکلیفوں میں اپنے رب کی طرف دیکھنا. اور جس کو یہ دن مل گئے اور اس نے کر لیا اس کو استعمال, تو پھر پفتن نا کفتو نیا موسا, اے موسا تجھے تو ازما کے ہم نے ازما ہی لیا, سم جی نہ کبھی قدر, اب تو آیا ہمارے اندازے پہ, اب تو ہمارے کام کرنے کے قابل ہوا, اب تو واقعی وہاں پہنچ گئے کہ تیرے اوپر نبوت کی ذمہ داریاں لگائی جا سکتی ہیں. جس سے اللہ نے کوئی بڑا کام کرانا ہوتا ہے نا, اس کو اللہ بڑی مشکل میں ڈالتا ہے. بہت سارے لوگ ڈلتے ہیں, ہر وقت ہی ڈلے ہوئے ہیں, لیکن کچھ ان مشکلات کے بعد اور ہی فرار کا راستہ ڈھونڈ کے دنیاوی سہاروں میں چل پڑتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں دو ایسی لڑکیوں کی کہانی جانتی ہوں کہ دونوں پہ کچھ اس قسم کی چوٹ پڑی عین جوانی میں, کہ ایک کو جب کچھ سسرال سے یا شوہر سے تھوڑی بہت انبن ہوئی یا کچھ معاملہ بگڑا, قصہ مختصر کہ جب وہ بچی واپس ماں باپ کے گھر گئی تو ماں باپ نے اس کو نئے سرے سے پھر پڑھنے لگا دیا, سکول, کالج, یونیورسٹی, دس, اور اس طرح ہوتے ہوتے وہ خوب دنیا کا پڑھ چکی, لیکن آج تک وہ پریشان بیٹھی ہوئی ہے, ابھی تک دوبارہ اس کا گھر نہیں بسا, اور دل کا اضطراب اور ماں باپ کی بے چینیاں دکھتی ہیں. ایک اور بچی کو بھی میں جانتی ہوں کہ جس پہ بھی ایسی ہی چوٹ پڑی, اور ان دکھ کے لمحوں میں کچھ ماں باپ کی کوشش کر لیں یا اللہ کی دین تھی, اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو دین سے جوڑ دیا, اور وہ مطمئن اور مسرور, اور وہ سب کچھ اس کو اللہ نے پلٹا بھی دیا جو کہ اس کا چھینا تھا. یاد رکھیے, جب بھی کوئی تکلیف آئے تو فوراً مسکرائیں, پوچھیں اللہ سے, اے اللہ میرا وہ وقت آ گیا, کیا اب اس کے بعد آپ مجھے اپنے کام کا بنانا چاہتے ہیں؟ اور یہ ہے وہ سہارا جو دعاؤں کے ذریعے سے ملتا ہے. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا, اللہ کے نبی آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, اللہ کی طرف, جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو وہ تمہاری مشکل کو شائع کرتا ہے, جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے, جب تمہاری کوئی چیز کھو جائے اور اسے مانگو تو تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے, واللہ ہی وہ لوٹا دیتا ہے, اگر بندے کو رب سے مانگنا آ جائے. پھر آپ نے فرمایا جب قحط سالی میں اس سے دعائیں مانگو تو موسلا دھار بارشیں برساتا ہے. اتنا پیارا رب ہے ہمارا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. انبیاء کرام کے کتنے ہی قصے ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں. جتنی بڑی مشکلیں انبیاء پر آئیں اتنی تو ہم پہ آتی بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ایمان وہ نہیں ہے اور ہمارے حوصلے وہ نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ آج ہم میں سے کوئی کتنی بھی بڑی مشکل میں پھنسا ہو, حالات اتنے بند ہو گئے ہوں, لیکن وہ مچھلی کے پیٹ میں نہیں پھنسا آج تک. حادثہ ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بیمار ہو گئے, سٹی سکین ہونا ہے, بڑی بڑی مشینوں میں انسان کو ڈال دیا گیا, دم گھٹنے والے اس کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں, ساری سوچتے جائیے. اس کے باوجود کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک سمندری سفر کے دوران میں سمندر میں جب ڈوبا تو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. لیکن ایک شخص ایسا تھا, یونس علیہ السلام. آپ امیجن کریں ذرا, مچھلی کا پیٹ اور اس کے اندر ایک صحت مند چوڑا چکلا انسان. اور آج کے قد نہیں تھے حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں, اس سے بہت لمبے قد تھے. اور وہاں آپ ذرا امیجن تو کریں کہ ہاتھ بھی سیدھا نہیں ہو سکتا, آنکھیں بھی نہیں کھل سکتی, اور ہمارا ایمان ہے کیسا ہوا. یہ کوئی تصوراتی بات نہیں ہے. اس سے بڑی بھی کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ اندھیرے, پانی, سمندر کا اندھیرا, پانی کی گہرائیاں, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اور وہاں ایک بندہ پھنسا ہوا ہے. ماں باپ, بھائی بہن, شوہر, بچے, بیوی کو جا سکتا تھا؟ کس کو پکارا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورۃ انبیاء کی آیت 87 اور 88 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس نے اندھیروں میں پکارا. اور کیا پکارا؟ شکوا, گلا, یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, مجھے کیوں کیا؟ نہیں, کہا اللہ میں ظالم ہوں. اگر آج مچھلی کے پیٹ کی مشکل میں ہوں تو یقیناً یہ میرا ہی کوئی گناہ ہے اور میری کوئی پکڑ ہوگی, لہذا تو مجھے یہاں سے نکال دے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی دعا مومنوں کو بھی سکھا دی کہ کذالکن جل مومنین. تو کبھی بھی کوئی مشکل آئے تو یونس کو یاد کریں اور اس دعا کو یاد کریں. سورۃ صافات کی آیت 144 میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یونس ہمیں اس وقت یاد نہ کرتا تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اور روایات میں آتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو اتنی ڈوبی ڈوبی آواز عرش پہ پہنچی, اتنے پردوں میں سے گئی. فرشتوں نے کہا یہ پتہ نہیں کس کی آواز ہے. غور سے کان لگا کے سنا تو کہا جانی پہچانی لگتی ہے. پھر اور غور فرمایا تو پتہ چلا کہ یہ تو یونس ہے جو خوشیوں میں بھی پکارتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ خوشی کے لمحوں میں اللہ کو زیادہ پکارتا ہے نا, اللہ تعالیٰ غم کے موقع پہ اس کی بات جلدی سنتا ہے. ہم نے تو رب کو پہچانا ہی نہیں ہے, تبھی تو دکھی ہیں, تبھی تو پریشان ہیں. ہمارے چہروں پہ خوشی آتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے سہارے تو دوسرے ہیں, امیدیں تو دوسروں سے لگی ہوئی ہیں. پھر آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام, ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا نا, تو یوسف جو تھے وہ کرپشن کے اندھیروں والے ماحول میں تھے. اتنی حسین عورت اور اتنی بڑی عورتیں شہر کی, جب ایک مرد کو اپنی طرف بلائیں, مرد مومن کے لیے حقیقت میں یہ مچھلی کے پیٹ سے بھی زیادہ سنگین مرحلہ ہوتا ہے. اس وقت اس نے کس کو پکارا؟ ہائے ابا کدھر چھوڑ گئے ہو, ہائے بھائیو تم میری مدد کو آؤ. دیکھیے رشتے دار نبیوں کے بھی ہوتے تھے, مت سوچا کریں کہ ان کے بیوی بچے بھائی باپ نہیں تھے, اور وہ سارے بھی انسان تھے. اگر مجھے اس وقت اللہ نے یاد آ رہا نا جیسے انبیاء کرام کو آیا, تو یاد رکھے کہ یہ میری توحید کی کمی ہے. کیا کہتے ہیں؟ رب سجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ. اے اللہ, مجھے قید اس کی نسبت منظور ہے کہ میں وہ کام کروں جو یہ عورتیں مجھ سے چاہتی ہیں, اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 میں یہ دعا موجود ہے. اللہ نے سن لی. فاستجاب لہ ربہ, پتہ چلا کہ رب مجیب بھی ہے, رب مسمیع الدعا بھی ہے. اس زندہ کو پکارو, سارے سہارے بے نیاز ہو جائیں گے. دیکھیے کہ اللہ کو پکار کے ملے کہ نہ ملے, یہ تو سوال ہی نہیں ہے. اللہ کو پکارنے کی جو لذت ہے نا, یہ بندے کو دو عالم سے بے نیاز کر دیتی ہے, کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی, کس طریقے سے بندہ اس وقت لذت محسوس کرتا ہے. کبھی کسی بچے کو ماں سے مانگتا ہوا دیکھا کریں، کتنے لاڈ دکھاتا ہے، کتنا اس کو مزہ آتا ہے اپنی ماں سے مانگ کر. کوئی دوسرا کہ آؤ میں تمہیں دیتی ہوں تو کہتے ہیں نہیں لینا ماں سے ہی ہے. اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ایسا ہو، ملے نہ ملے یہ دور کی بات ہے، اے اللہ لینا میں نے آپ سے ہی ہے، میرا تو آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. ایک کہیں بات آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایک بچہ اپنے باپ سے کچھ فرمائش کر رہا تھا کہ مجھے سائیکل لے دو. باپ نے ڈانٹ کے بٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ آرام، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے. تو بچہ رونے لگا، ہچکیاں لے کر کہنے لگا، ابا اگر آپ کو نہیں کہوں گا تو کس کو کہوں گا. یہ جملہ سن کے باپ کا دل پسیجا کہ اللہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، مجھے نہیں کہے گا تو کس کو کہے گا. پھر اس نے کچھ جوڑ توڑ کی اور جا کے اس کو سائیکل دلا دی. تو باپ کا دل کتنا نرم ہے اور اللہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا. لہذا ہر موقع پہ اللہ کو پکار کے دیکھیے. پھر ایک اور تکلیف آئی تھی ایوب علیہ السلام پہ، طویل بیماری. ہم کہتے ہیں ہم تو جی پچھلے 5 سال سے بیمار ہیں، ہم تو 6 سال سے بیمار ہیں، ہم فلاں وقت سے بیمار ہیں. حضرت ایوب کے بارے میں تو آتا ہے کہ تقریباً 18 سال تک بیمار رہتے ہیں. اور جب لوگ کہتے بھی تھے کہ پکار لو، بیوی نے کہا پکار لو تم مانگ لو رب دے دے گا، تو ناراض ہو گئے. کہا کہ تم مجھے بے صبرا کرتی ہو، اللہ نے صبر دیا، اللہ نے اتنے سال صحت بھی تو دی تھی، کیا ہوا اگر 4 سال بیماری کے آگے، چند سال کی بیماری آ گئی، صحت تو پھر بھی بڑی ہے. اور لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جب لوگوں نے تانا دے دیا کہ اچھا کوئی نہ کوئی اس کا گناہ ہے جس پہ پکڑا ہوا اللہ نے. یعنی جب اللہ کے اور ان کے تعلق کے بیچ میں رکاوٹ آئی تو پھر دل سے پکار نکلی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی اور تو ارحم الراحمین ہے. یہ نہیں کہ تو نے مجھے بیمار کیا. نبیوں کا ادب دیکھیے، بات کرنے کا سلیقہ دیکھے، کتنے ادب پیار سے پروٹوکول سے بات کرتے تھے کہ تو ارحم الراحمین ہے، تو نے مجھے بیمار نہیں کیا، یہ تو میرے گناہ جو مجھے بیمار کر دیتے ہیں. سورۃ انبیاء کی آیت 83 میں یہ دعا موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. نہ صرف وہ صرف وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں، اللہ صرف ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمارا گیا ہوتا ہے، اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. انسان حیرت کے عالم زندگی بسر کر دیتا ہے. حقیقت اللہ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں یا سوچ رہی ہوں، اللہ تو اس طرح بندے کو دیتا ہے. لیکن کب؟ جب صرف ربی اور یا ربی، اللہم میرے اللہ، کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، اس کی باتیں اس کے طفیل، کیوں کسی کے طفیل، حالا میرے نیک عملوں کے طفیل، حالا میں نے یہ قرآن پڑھا، اگر تجھے اچھا لگتا ہے میرا یہ قرآن پڑھنا تو میری دعا قبول کر لے. اے اللہ میں نے یہ درود شریف پڑھا ہے، تجھے میرا یہ درود شریف پڑھنا اچھا لگا، میرا یہ عمل ہے تو قبول کر لے. پڑھیں گے آگے انشاءاللہ ہم کہ کیا وسیلے بنا سکتے ہیں اور کیا نہیں بنا سکتے. ہم تو غیروں سے چیزیں مانگنے کے عادی ہو گئے، ہم نے اللہ سے تعلق بھی دوسروں کے ذریعے سے مانگنا چاہا. ہر راستے کی مشکل، آپ دیکھیے کہ تبلیغ کے راستے میں کتنی مشکلات آئیں. آج اگر کوئی اللہ کے دین کا کام کرتا ہے تو تھوڑے ہی دن کے بعد ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس سارے سہارے ٹوٹ گئے اور ہم ہی سارے جھٹلا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں نے ان کو قتل کرنے کی کوششیں کی، تکلیف دینی چاہی، اللہ نے بچا لیا. حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان کو جلا وطن تک کرنا چاہ، قوم والے چھپٹ پڑے کہ ان کو نکال لو، یہ بڑا اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے، مرے رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے، ہم اس کو نہیں برداشت کرتے. کیا کہا؟ رب نجنی واہلی مما یعملون. آج ہم بھی ایسی برائیوں کے معاملے میں یہ دعائیں نہیں مانگ سکتے کہ اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان گندی چیزوں سے پاک کر دے. سورہ شورا کی آیت 169 ہے. کس طریقے سے آپ دیکھیے کہ ان گندگیوں کو ایک سچا مومن اپنے لیے کتنی بڑی چیز سمجھتا ہے. کل شاید اللہ نے مجھے اسی لیے ایک منظر دکھایا، یہ ہوموسیکشولیٹی کی یہاں بات ہوئی ہے. تو کل میرے ہسبینڈ مجھے بتانے لگے کہ کوئی پروٹیسٹ ہوا ہے امریکہ کے بارے میں کہ گاڈ ہیٹ امریکہ اور کچھ اس طرح کی باتیں، تو تم گیس کرو کہ یہ کس نے کیا ہوگا. تو میں نے ایک دم ہنس کے کہا کہ مسلمانوں نے. تو یہ بہت ہنسے میری بات پہ، کہیں گے مسلمان یہ کہیں گے تاکہ اگلے دن ان کو وہاں سے نکال دیا جائے. وہ تو یہ کہیں گے نہیں آپ بہت اچھے یہ وہ، نہیں یہ نان مسلم سے نکالا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اسی ملک میں نکالا. قصہ مختصر جو کہانی بات میں کھلی کہ ایک نیا لا پاس ہوا ہے امریکن قانون میں، جس سے اب آپ اور سمجھ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح کے حالات آنے والے ہیں، کہ پہلے امریکن حکومت جو آرمی ہوتی تھی اس میں کوئی گے نہیں رہ سکتا تھا، گے سمجھتے ہی ہوں گے آج کے دور میں، اب ہومو سیکشل جو مرد مردوں سے برائی کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ڈکلیئرڈ ہوتے تھے ان کو آرمی میں جگہ نہیں ملتی تھی. ریسنٹلی ان کی کیبنٹ نے یہ پاس کر دیا کہ اب ہم شرمانے کی اور چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اسٹل وی ول ایکسپٹ یو. تو اس بات کو بیس بنا کے وہیں کا ایک چرچ جو گیزم کے خلاف ہے انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیے گورنمنٹ کے خلاف کہ اتنے غلط قسم کے قوانین بنا رہے ہو تو اللہ تمہیں کیسے پسند کرے گا. پھر اس پہ گورنمنٹ نے ان کو سو کر دیا کہ آپ ہمارے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں. پھر مقدمہ عدالت میں گیا، آخر میں عدالت نے پھر اسی چرچ کے حق میں کر دیا فیصلہ کہ نہیں اٹس فریڈم آف سپیچ اور ان کو مل سکتا ہے. آپ سوچئے یہ بات میں نے اتنی کہانی آپ کو کیوں یہاں سنائی. وہ کس کے آگے گئے پروٹیسٹ کرنے؟ حکومت کے ہی آگے. حضرت لوط کیا کہتا ہے؟ رب نجنی واہلی اس چیز سے، مما یعملون جو یہ کرتے. ہم بھی اگر اپنی نسلوں کو اور خود کو اس برائی سے بچانا چاہیں گے نا تو ہمیں رب کے دامن میں پناہ لینی پڑے گی، اور اس کے ساتھ دعا کے ساتھ دواؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف اللہ کو پکارا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے پروردگار ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمیں دنیا میں اس دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہم مسلمان ہوں. سورۃ اعراف کی آیت 126 میں یہ دعا موجود ہے. ہمیں سکھا دی دعا سورۃ بقرہ کے آخر میں، ربنا لا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا. اللہ کے نبی کو مکہ کے 13 سال کی تکلیفوں میں اللہ تعالی نے جو سبق پڑھائے، بالکل مکی دور کا آخر تھا، آپ طائف کی طرف چلے گئے کہ چلو یہاں جا کے کچھ بات کرتے ہیں، لیکن جب وہاں سے لوگ آپ کو جھٹلاتے رہے تو دعائے طائف کے نام پہ جو اللہ کے نبی نے مانگی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. یقین ہے کہ میرا سب سے بڑا سہارا اللہ ہے. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ اپنی قوت کی کمی، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے میں اپنی بے بسی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں. آپ بھی مانگے، کبھی آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لوگ آپ کو تنگ کریں، ستائیں، مشکل آئیں، حالات، مانگے یہ دعا، اللہ میں کمزور ہوں. ایک ایک لفظ سے محبت پھوٹتی ہے نا. پورا ترجمہ آپ کو سناتی ہوں اس دعا کا. کہا کہ تو ہی میرا مالک ہے، آخر مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ کیا اس دشمن کے جو مجھ سے ترش روی رکھے گا، یا ایسے دشمن کے جو میرے معاملے پر قابو رکھتا ہے؟ لیکن اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں. یعنی اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے، پھر بھی میں خوش ہوں کہ میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں نا، کہ رب کی ناراضگی ان سارے حالات سے بری لگتی ہے مجھے. بس تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسعت رکھتی ہے، میں اس بات کے مقابلے میں تیرا غضب مجھ پر ٹوٹے یا تیرا عذاب مجھ پر آئے، تیرے ہی نور و جمال کی پناہ طلب کرتا ہوں جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، جس کے ذریعے دین و دنیا کے سارے معاملے سنور جاتے ہیں. مجھے تو تیری رضا مندی اور خوشنودی کی طلب ہے، تیرے سوا کہیں سے کوئی قوت اور طاقت نہیں مل سکتی. یہ سیرت ابن ہشام کی روایت ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس طریقے سے دعا مانگے پھر اللہ کیوں نہ مدد دے. یہ دعا کی برکت تھی کہ انسانوں نے جھٹلایا، وادی نخلا میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کیا بنا، ایک نے نہیں مانا، سب نے برا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جنوں کی ٹولی بھیج دی کہ انسان نہیں مانتے، نہ ماننے جن سن لیں گے. آج بھی یاد رکھیے کہ دین کی جگہوں میں وہ خالی جگہ جہاں انسان نہیں ہوتے وہاں فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کو بھیج دیتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو اکٹھا کرتا ہے. تو ذہن میں یہ بات آ گئی کہ سب سے بڑا سہارا اللہ کا سہارا ہے. مت اب دوسروں کے آگے اپنی عزت کو خراب کریں، مت اپنی انا اور خودی کو مجروح کریں. جتنی بڑی مشکل اتنا اللہ سے زیادہ تعلق. انفرادی مسائل انفرادی دعائیں، اجتماعی مسائل اجتماعی مسائل، انفرادی گناہ انفرادی توبہ، اجتماعی گناہ اجتماعی توبہ. اور یہ وہ ہتھیار ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کچھ اٹھائے بغیر صرف دعا سے دشمن یوں مرنے لگتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کرتا. غزوہ بدر میں جب اللہ کے نبی تھے، صحابہ کرام مٹھی بھر تھے، اللہ کے نبی اوپر دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لو ختم ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ کل تو مجھے اس کے اوپر یعنی کل تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پورے جوش سے آپ اٹھے. آپ نے ایک دم کہا ان قریب یہ جتھا کمزور ہو جائے گا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کے خوشی دی, خوشخبری سنائی, اور آپ گئے اور مٹی کی ایک مٹھی پکڑ کے یوں ماری, اور بخار کافر کی آنکھوں میں گئی اور آنکھیں چندھے آ گئیں, تلواریں گر گئیں, مسلمانوں کو موقع مل گیا سنبھلنے کا. اللہ کہتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ خرما. یہ آپ نے تھوڑی مارا ہے, یہ اللہ نے مروایا کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں طاقت ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا سہارا اللہ کو بنانے والا, اور مشکل حالات میں دعا کے ہتھیار سے ہم وقت کے حالات کے جو دشمن ہوتے ہیں ان سے مقابلہ کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی
جزاک اللہ خیر واسن جزاک سادا جی. الحمدللہ آج ہمارا جو دو ٹاپک تھے بہت ہی خوبصورت ٹاپک. کیا سیکھا آج کے ٹاپک سے آپ لوگوں نے؟ تھوڑا سا آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں. بہت خوبصورت باتیں تھیں الحمدللہ. دعا کے حوالے سے کیا نیت اور ارادے کیے صحابہ اکرام کے طرز عمل سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سیکھا؟ ہر حال میں دعا صرف اللہ سے کرنی ہے. اور دعا کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. دعا کی امپورٹنس پتہ چلی, ہر مشکل کے کا مقابلہ دعا سے کرنا ہے, دعاؤں کو عادت بنانا ہے, دوسروں کے وسیلے سے دعا نہیں مانگنی جی, اور اللہ سے جوڑنے کے لیے دعا بہترین ذریعہ ہے جی. دعا پہلے تو ہم دعا مانگتے تھے نا کہ ہم نے کوئی چیز چاہیے, کوئی ہمیں مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, تو ہم صرف اس وقت کثرت سے دعا مانگتے ہیں. لیکن دعا کیا ہے؟ دعا بھی عبادت ہے. جتنی بڑی مشکل اتنا بڑا اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے جی. بالکل اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ جب مشکلات بڑی بڑی آنے لگ جاتی ہیں تو انسان کو شیطان یہ بہکانا شروع کر دیتا ہے کہ ساری مشکلیں صرف میرے لیے ہیں, کسی اور کو مشکل نہیں آتی. لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو ہمیں اپنے سے زیادہ مشکل میں بھی لوگ نظر آئیں گے, لیکن شیطان بہکاتا ہے اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا بہت آسودگی میں اور ساری مشکلیں میرے لیے ہیں, اور پھر وہ اللہ سے تعلق کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے شیطان جو ہوتا ہے. لیکن جب مومن کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میری آزمائش ہے, تو پھر اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اللہ سے ڈائریکٹ تعلق رکھنا ہے. دعا قبول نہ ہو تب بھی دعا کرنا نہیں چھوڑنا جی. بالکل سوری. کیونکہ مومن کی شان کیا ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا, کافر جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی دعاؤں سے اپنا تعلق بھی نہیں چھوڑنا. اور سب سے اہم چیز کیا, ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ آواز بہت جانی پہچانی ہے, کہ خوشی میں بھی یہ اللہ کو پکارتا تھا. تو ہمیں کیا اپنے لیے یہاں ایمان کی بات لینی ہے جی. جہاں دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہاں مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے پیار ہے, وہ اس کی پکار کو پسند کرتا ہے, اس لیے اسے اس کی دعا کو ڈیلے کر رہا ہے. کچھ لوگ سخت دل ہو جاتے ہیں مایوس ہو کر, ایسے لوگوں کے لیے یہ بک بڑی فائدہ مند ہوگی جی. بالکل دعا از ڈائریکٹ ریلیشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ جی. بالکل, کیونکہ اس میں دعا سے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بنتا ہے, جب ہم قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر یوں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے اللہ سے کریں گے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے, اس میں کسی واسطے کی بھی ضرورت نہیں, اور اللہ تعالیٰ میری بات کو ڈائریکٹ سن رہے ہیں. اور جس طرح سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر ہم نے ایک چیز اور اس میں دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کیسے دعائیں لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اپنے بڑوں سے اب ہمیں کیسے دعائیں لینی چاہیے اور پھر ہمیں اپنی عادت میں بھی جس طرح گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، مہمان کسی کے گھر جائیں تو وہ اس کو دعا دیں، کچھ کر کے، بول کر نہیں، یعنی اپنے عمل ایسے، اس کو ہم آج کے دور میں ایسے لے سکتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں دینی معاملات میں یا دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بزرگ گھر میں موجود ہیں، بیمار ہیں، ان کی ہیلپ کر کے، تو تب بھی ان سے دعائیں اسی طرح بے ساختہ لی جا سکتی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے، یا جس طرح حضرت عثمان غنی کی سخاوت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے رہے تھے. تو بالکل یہ چیز کیا ہے کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ اور ایمان ہے اور ہم کتنی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم کام کریں گے اتنا ہی اس کا دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی، اور بغیر کسی سلے کے ہمیں کام کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پھر اس میں ہم نے حضرت عائشہ کے حوالے سے بھی دیکھا کیا سیکھا آپ نے شب قدر کی. ویسے تو ہم بہت ساری اپنی دعائیں تیار رکھتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات اگر مل گئی تو انہوں نے یہ نہیں دعا مانگی، دنیاوی دعا نہیں مانگی، مانگنے کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نا کہ آخرت کی فکر کرنی ہے، اور ہم سب کو اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے. اور اگر دعا قبول نہ ہو تو پھر کیا سمجھنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سن رہے، اللہ تعالیٰ کو مجھے پسند نہیں. اللہ سے دعا مانگنے سے دل کو تسلی بھی ہو جاتی ہے، کافی دفعہ جب رو کر دعا مانگیں تو دل کو کافی سکون بھی مل جاتا ہے جی. اور اگر کسی کے سامنے روئیں تو بعد میں گلٹی فیل ہوتا ہے کہ ایسے ہی میں اس وقت رو پڑی ان کے سامنے، لیکن اللہ کے سامنے پھر شرمندگی نہیں ہوتی، اس میں کوئی اور حکمت ہوتی ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہوگی جی. بالکل اس میں ہماری بہتری نہیں تھی تب یہ دعا قبول نہیں ہوئی، یا پھر وہ آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گی، اور جب وہاں دعاؤں کے اجر ملیں گے تو پھر ہر مومن اس وقت یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. پھر ہم نے صحابہ اکرام سے بھی اس چیز کو دیکھا کہ جیسے حضرت عثمان، پھر حضرت سعد بن معاذ اسلام کی خدمات میں کتنے مخلص تھے، اور پھر کیسے 70,000 فرشتوں نے ان کا جنازہ پڑھا. تو یہاں سے ہمیں اپنے عمل کی کیا بات لینی ہے؟ یا جس طرح حضرت عمر عمرے پر روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، کی کیا بات ملتی ہے؟ مشکل مخلص ہونا، اخلاص جی، بالکل خالص اللہ کے راستے میں لگے رہنا، دعا فار ادرز جی. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں بالکل بھی ہچکچاہٹ میں محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو کہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنا. پھر جب ہمیں اپنے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کی وفات سے پہلے وہ جنت البقیع میں گئے، اور جو صحابہ اکرام فوت ہو چکے تھے ان کی بخشش کے لیے دعا کر رہے تھے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی عمل کی بات ملتی ہے کہ ہمیں بھی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہمارے پیارے، ان کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. دعا مومن کے لیے کیا ہے؟ بس ایک منٹ میں آپ کر لوں گی. اور اس میں جو بھی دعائیں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو یاد کریں گے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہم نے اس میں دیکھی، پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں نے جب دعا کی تھی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ دعا ہم نے یاد کرنی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہمیں بہت اہم چیز یہ پتہ چلی کہ جب بہت زیادہ برائی پھیل رہی ہو تو ایک طرف ہو جانا زیادہ بہتر ہے جی. دعا تحفہ ہے، ہتھیار ہے، ہدیہ ہے، عبادت ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے جی، بالکل مومن کا بہترین ہتھیار ہے کہ وہ دعا جو اس کو حصار میں بھی لے گی، اللہ کی حفاظت میں بھی، فرشتے بھی دعاؤں میں شامل ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے, اور اس بک میں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم یہ جو بھی دعائیں آئیں گی ان کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وقتاً فوقتاً پھر آپ لوگوں سے سنتے بھی رہیں گے. جیسے اب آپ کو اب تھوڑا سا مائک پہ آنا آسان لگتا ہے نا, اب تو مشکل ہی لگتا شیئرنگ کرنے میں, کیا لگتا ہے؟ ہاں اب نہیں مشکل لگتا نا. تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ پھر یہ ہوگا کہ جیسے آپ اپنی تجوید کی کلاس میں تھوڑا سا لیسن سناتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ لوگ پھر یہ دعائیں یاد کریں گے, تو پھر آپ سے یہ دعائیں بھی سنی جائیں گی اور آپ کی اصلاح کر دی جائے گی. سوری. جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اپنی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے جتنا سورہ کاف کا لیسن میں اپنے لیے سبق لیے, اپنی اولادوں کو بہترین صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کرنی ہے, نیکی کی تلقین کرنی ہے, خود بھی ہدایت پہ رہنے کی کوشش کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اس راستے پہ لے کے چلنا ہے, صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کرنی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ کل اگلے لیسن کے ساتھ پھر بشرط زندگی ملیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.